آه المبدئ المعيد الغني الحميد، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء خاتم النبيين أنيس الغريبين راحة العاشقين مراد المشتاقين سيد العرب والعجم سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم عبده ورسوله بالهدى ودين الحق أرسله. أما بعد، فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللئين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. آمنت بالله صدق الله العظيم ببركة إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. محبت سے درود پاک پڑھ لیجیے. اللهم صل على سيدنا وحبيبنا نبينا وكريمنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا حبيبي يا رسول الله. فمبلغ العلم فيه أنه بشر وأنه خير خلق الله كلهم. هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأحوال مقتحم. مولا صلی وسلم دائما سرمدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اللہ کی حمد و ثنا نبی کریم صاحب الصد تکریم باعث تخلیق ارض و سما صلی اللہ علیہ وعلی آلہ و صحبہ وبارک و سلم کی بارگاہ مقدسہ میں انتہائی عقیدت کے ساتھ درود و سلام پیش کرنے کے بعد، تمام تعریف اللہ وحدہ لا شریک کے لیے ہے. امام العارفین، زبدۃ الصالحین، قدوۃ الاولیاء، غوث اعظم، غوث عالم، محبوب یزدانی، حضور سیدنا سید اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کے ملفوظات عالیہ کے ذکر کے ساتھ یہ درس تصوف کے نام سے معنون اور موسوم کیا گیا ہے. اسے نسبت ہے حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کی ذات گرامی سے، اور ایک پورا طویل اور عظیم سلسلہ اشرفیہ جو حضور ہی کی ذات سے متعلق ہے، منسوب ہے. ہمارے محترم دوست جناب محمد یونس تنبی اشرفی زیدہ عمر ہو وزیدہ شرف ہو کہ دولت کدے پر حضور سیدنا مخدوم پاک رحمت اللہ علیہ کے سال ثواب اور آپ کے اس ملفوظات عالیہ کے ذکر کی اس محفل کی آج پانچویں نشست ہے. اس سے پہلے ہم نے مختلف انداز میں آپ کی خدمت میں اولیاء کاملین کے مراتب و مقام سے متعلق ابتدائی ضروری بحثیں پیش کی، اور بالخصوص حضور سیدنا سید محمد اشرف جہانگیر سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ورضاہ عنہ کا عرس پاک جو بہار گلی میں ہوا، اور بڑا عظیم عرس تھا، بڑے کثرت سے محبین منتسبین متوسلین اس میں شریک تھے. اس میں نے تفصیل کے ساتھ، تفصیل تو نہیں کہوں گا لیکن بہت مختصر انداز میں، لطائف اشرفیہ کے وہ مضامین جو بیعت اور مرشد کی شرائط سے متعلق تھے اس کا ایک آپ ہی کی کتاب میں درج شدہ علمی اور روحانی خلاصہ آپ کی خدمت میں ذکر کیا تھا کہ مرشد کے تقریباً 10 کے قریب شرائط حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ نے ذکر فرمائی، اور میں نے اس میں ایک باریک سی تدبیق بھی ذکر کی تھی جو اللہ نے آپ ہی کے نالین کے صدقے میرے دل پر اتاری، کہ اعلی حضرت امام اہل سنت نے مرشد کے شرائط چار لکھے ہیں اور مخدوم پاک میں دس لکھے ہیں، تو یہ صرف یہ عددی فرق ہے، مفہوم مراد دونوں کا ایک ہی ہے، اور وہ چار کیوں ہیں اور یہ دس کیوں ہیں اس کی مراد کی ایک مختصر سی تفصیل میں نے اس دن عرس کے دن آپ کی خدمت میں ذکر کی. حضور سیدنا داتا علی حجویری رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ عنہ کی معرکۃ الآرا تصوف پر کتاب کشف المحجوب شریف سے عشق اور محبت کی بحث بھی ہم نے اسی درس لطائف اشرفیہ میں، درس تصوف کے اندر آپ کی خدمت میں نے ذکر کرنے کا شرف حاصل کیا ہے. آج بالترتیب ہم لطائف اشرفیہ شریف کے مضامین کو لے کر چلیں گے، اور میں کوشش کروں گا کہ یہ اس قدر علمی اور اس قدر مشکل کتاب ہے، کیونکہ اس کے مصنف اور یہ ملفوظات جو ہے وہ حضور مخدوم سمنانی کا ہے، کہ جو علم ظاہر اور علم باطن کا مجموعہ ہے، اور ہماری رسائی باطن کی طرف نہیں ہے اور ہماری توجہ روحانیت کی طرف نہیں ہے، تو ہم جیسا ہیج مدہ اس کتاب کو سمجھنے کی صلاحیت نہیں رکھتا. لیکن جب اللہ رب العالمین نے یہ شرف عطا کر دیا ہے کہ اس مبارک کتاب کی ہم قراءت کر رہے ہیں سبقن سبقن، تو وہیں پر اللہ رب العالمین ان محبوبوں کے صدقوں سے صدقے سے اور ان کی کتاب میں جو صحبت ہمارے ساتھ ہے اس کی برکت سے اللہ رب العالمین جتنا چاہتا ہے شرح صدر فرماتا ہے، اور ان کے مضامین کو سمجھنے کی ہمیں صحیح راہ مرحمت فرماتا ہے. یہ ان عظیم لوگوں کی راہ ہے جہاں پر عقل کی رفتار نہیں ہے. آج میں کافی بلکہ پورا مہینہ ہی میں لطائف اشرفیہ کو دیکھتا رہا، بندہ خود پڑھے تو کچھ نہ کچھ شناسائی ضرور ہو جاتی ہے. جب خلوت ہو، بند کمرہ ہو، کتاب ساتھ میں ہو، تو مخدوم پاک خود کرم فرماتے ہیں اور خود بندہ روحانیت اور اس لطائف سے اپنے لطیفوں کو روشن کرتا ہے. لیکن دقیق اور مشکل ترین امر یہ ہے کہ اس کو بیان کیا جائے، اور پھر بیان کرنے والا مجھ جیسا ایک گیا گزرا شخص، تو یہ بات بارہا دامنگیر ہوتی ہے اور بڑی فکر لاحق ہوتی ہے کہ اب ہم جیسے لوگ رہ گئے ہیں اس کتاب کو بیان کرنے کے لیے، جہاں پر یہ کتاب اہل اللہ کے اوراد و وظائف کا اول ماخذ رہا ہے، اور اللہ رب العالمین کی راہ اور اس کی رضا، اس کی توحید، اس کی معرفت کو سمجھنے کے لیے قرآن و سنت کے بعد قرآن و سنت کے مضامین کی تفہیم اور تعبیر کا یہ اولین ذریعہ رہا ہے. تو دعا کریں اللہ رب العالمین جتنے عظیم اور بڑوں کی یہ کتاب ہے ان کی تفہیم کا انداز ہے، اللہ اس کو ہمارے دل پر سہل فرمائے، آسان فرمائے، اور اس کی حلاوت اور اس کے میٹھے شربت کے چند قطرے اللہ ہمارے دل پر بھی گرائے، اور ہماری زبان، ہماری عقیدت کی زبان پر بھی گرائے، تاکہ ہمیں اہل معرفت کی معرفت حاصل ہو جائے. اللہ کی معرفت کیا ہم حاصل کریں گے، لیکن جو اہل معرفت ہیں ان کی معرفت اور ان کا پتہ ہمیں مل جائے، تاکہ ہم اس مرکز کے ذریعے اور ان کی وساطت اور ان کے وسیلے سے اللہ رب العالمین کے قریب ہوں. ظاہر سی بات ہے یہ کتاب حضور سیدنا مخدوم سمنانی کی ہے، تو جتنا بڑا آدمی ہوتا ہے، جتنی بڑی علمی شخصیت ہوتی ہے، اسی طرح اس کا کلام بھی اس قدر گرا اور مشکل ہوتا ہے. ایک بچہ گفتگو کرے تو بہت جلدی سمجھ میں آ جاتی ہے، لیکن اس کے سمجھ میں آتی ہے جو اس سے بڑا ہوتا ہے. جاہل جاہل کی آدمی بات سمجھتا ہے، عالم عالم کی بات سمجھتا ہے. پھر علماء میں بھی وہ لوگ آ جاتے ہیں جن کے درجے ایک دوسرے پر فضیلت والے ہوتے ہیں، اور جس کا لب و لہجہ، جس کا علم جتنا پختہ ہوتا ہے اور جس کا علم جتنا مضبوط ہوتا ہے، تو وہ اس کی طبیعت ثانیہ، اس کی زبان بنتا چلا جاتا ہے. اگر آپ اسکول یا تعلیمی اداروں میں آنے سے پہلے اگر آپ اپنی بولیاں اگر اس کی فرض کر لیجیے اس کی کوئی ریکارڈنگ آپ کے پاس ہوتی اور آپ وہ اردو کے جملے پڑھتے تو اس وقت آپ کو ہنسی آتی کہ میں کس قدر بے وقوف اور جاہل تھا، کس انداز میں باتیں کرتا تھا۔ لیکن جب آپ نے تعلیم حاصل کی آگے بڑھتے چلے گئے تو اب لب و لہجہ آپ کا بدل گیا، آپ شناسائی کے انداز اور زاویے بدل گئے، اپنے معافی ضمیر کو ذکر کرنے کی تعبیرات اور اس کے لہجے بدل گئے، کسی چیز کو سمجھنے کا زاویہ اس میں بڑی پختگی آ گئی ہے۔ تو لہذا یہ وہ شخصیات ہیں اور یہ وہ ذوات قدسیہ ہیں کہ ان کا رتبہ اتنا بلند ہوتا ہے، یہ باتیں اپنے مزاج کے مطابق کرتے ہیں، یہ جتنا بھی سہل کر سکیں سہل ہمارے لیے نہیں ہو پاتا، اس لیے کہ ان کا انداز ہی ایسا ہے گفتگو کرنے کا۔ اب یہ بعد کے لوگ ہیں جو ان باتوں کو سمجھاتے ہیں اور آسان کرتے ہیں، میں نے کوشش کی ہے کہ ان تمام سلسلے کو متاخرین سے لے کر اس درجے تک علماء کی کتابوں کو تقریباً میں نے دیکھا ہے تاکہ مضبوط بحثوں کو میں سمجھوں اور پھر میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کر سکوں۔ آج ہم جس موضوع کو لے کر چل رہے ہیں وہ توحید ہے۔ ایک توحید تو بد مذہب بیان کرتا ہے، ایک توحید اولیاء بیان کرتے ہیں۔ اب آپ دونوں میں بنیادی فرق دیکھیں گے کہ توحید کی سمجھ اللہ نے کس کو عطا فرمائی ہے۔ ایک نے تو پورا اپنا مسلک اور مذہبی توحید کے نام پر بنایا، جامع مسجد توحید، گراؤنڈ کا نام توحید، گلی کا نام توحید، تنظیم کا نام توحید، لیکن توحید سے ان کو کوئی تعلق نہیں۔ لیکن آپ توحید آپ کو ملے گی صوفیہ کے پاس، اولیاء کے پاس، کیونکہ توحید معرفت خداوندی کا سب سے بنیادی مغز ہے، اور ولی وہ ہوتا ہے جس کو معرفت خداوندی نصیب ہوتی ہے۔ آج آپ دیکھیں گے کہ توحید کو کس انداز میں بیان کیا جاتا ہے۔ مجھے ایک بات ایسی سر دس یاد آ گئی جو میں آپ کی خدمت میں ذکر کروں۔ یہی لیاقت آباد کی بات تھی، یہاں پر کسی غیر مقلد اہل حدیثوں نے شور مچایا تھا اور اہل سنت کو مشرک کہا تھا، تو اس وقت بڑا ایک زبردست قسم کا جلسہ اہل محبت نے رکھا وہاں پر، اور ہمارے اساتذہ کہتے ہیں کہ حضور علامہ غزالی زماں، علامہ سید احمد کاظمی رحمۃ اللہ علیہ کو وہاں پر مدعو کیا گیا اور انہیں موضوع دیا گیا تھا کہ آپ توحید پر بولیں، آپ توحید پر بولیں۔ تو جب آپ نے توحید پر بولا تو کئی بد مذہبوں نے کلمہ پڑھ لیا اور ان کو یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ دراصل توحید محبت رسول ہی کا نام ہے، یہ حضور کے ذات سے دور کی چیز نہیں ہے، یہ حجاب کی چیز نہیں ہے۔ تو آج آپ دیکھیں گے کہ میں توحید کے چند مضامین محض آپ کی خدمت میں ذکر کروں گا۔ اس میں ایک سب سے مشکل ترین بحث ہے توحید وجودی اور توحید شہودی، یہ خاص انہی لوگوں کا نظریہ ہے، لیکن میں آج کے درس میں تو نہیں، آج کے درس میں چند بنیادی باتیں عرض کروں گا اصطلاحات کے حوالے سے تاکہ ہم سبقاً سبقاً آگے بڑھیں، اور توحید کے یہ باب تقریباً لطائف اشرفیہ میں یوں سمجھ لیجیے کہ 50 صفوں پر مشتمل ہیں، اور یہ اتنی گراں قدر خدمت ہے اور اتنی عظیم خدمت ہے۔ میں کہتا ہوں کہ جناب مجھے اس موضوع کو پڑھتے ہوئے زیادہ نہیں، کوئی 15-16 سال ہوئے ہوں گے، لیکن آج تک مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، لیکن جو بات سمجھ میں آئی ہے وہ لطائف اشرفیہ سے آئی ہے۔ کشف المحجوب شریف، لطائف اشرفیہ، یہ وہ بنیادی کتابیں ہیں جو بندے کو ایمان اور یقین کی اس وادی میں لے جاتے ہیں جو عام کتابوں میں یا مولویوں کے پاس موجود نہیں ہوتی ہے، یہ فکر کے خیالات سے اس جگہ پر لے کر جاتے ہیں جو ملا ظاہر کے پاس یہ چیز نہیں ہوتی ہے، اور اصل چیز جو اللہ کی محبت ہے اس سے یہ آشنا کرتے ہیں۔ میں چند مضامین آج اس کی مبادیات میں پیش کروں گا، پھر مسئلہ وحدت الوجود کو آپ کی خدمت میں رکھوں گا اور وحدت الشہود۔ ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے، میرا درس یہاں سے سن کر گئے تھے، انہوں نے کہا آپ اتنی مشکل ابحاث چھیڑتے ہیں۔ میں نے کہا مخدوم پاک کا کرم ہوتا ہے کہ مشکل ابحاث ہو لیکن ہر سطح کے آدمی کو سمجھا دیا جائے، ہر آدمی کو وہ بحث سمجھا دی جائے اور بتا دیا جائے کہ صوفیہ کرام کا طوطی ایمان کس یقین کے ہمالیہ پر پرواز کر رہا ہے۔ آج ہم توحید کے لطیفے کو شروع کرتے ہیں، اور حضور سیدنا مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ نے توحید اور اس کے مراتب پر ذکر کیا ہے، اور توحید کی آپ نے کئی قسم بیان کی ہیں۔ آج تک تو ہم فقہ کے اندر، علم کلام کے اندر توحید کی ایک ہی قسم پڑھتے تھے۔ یہاں پر حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالی عنہ ارداہ نے توحید کی کئی اقسام ذکر کی ہے۔ توجہ ذرا میری طرف رکھیے گا، یہ بحث بہت سنجیدہ ہے، اس کو بڑے
امانت و دیانت کے ساتھ بیٹا بیٹھ جاؤ، اب کوئی حرکت نہ کرے برائے کرم، درود پاک پڑھی، اللہم صلی اللہ. دراصل تصوف جو ہے وہ اس فن کا نام ہے جو بندے کے اندر یقین کے گوشے کو کھولتا ہے. صوفیت کسی الگ منشور کا نام نہیں، میں نے صوفیہ پر بہت تقریر کی آپ کے سامنے، چار تقریر اس موضوع پر گزری ہے کہ تصوف شریعت سے جدا نہیں ہے بلکہ تصوف شریعت پر عمل کا نام ہے، اور اس طریقے سے عمل کا نام ہے کہ ہم اللہ کے لیے کر رہے ہیں. علم، عمل اور احسان، اس کی پوری بحث میں نے آپ کی خدمت میں پہلے ذکر کر دی اگر آپ کو یاد ہو. ایک ہے نماز کا علم، ایک ہے نماز پڑھنا، ایک ہے کس کے لیے پڑھنا. تو نماز کا علم وہ تو احکام ہے، اس پر عمل کرنا نماز کو ادا کرنا ہے، کس کے لیے پڑھنا یہ احسان ہے. اس کے مجموعے کا نام تصوف ہے، اس کے پورے مجموعے کا نام ہی شریعت ہے. جو میں نے پہلے بھی آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا مجدد صاحب کے قول کے مطابق کہ شریعت کے تین حصے ہیں، علم، عمل اور احسان. احسان کہتے ہیں کہ کس کے لیے ہو رہا ہے، کس کے سامنے تم کھڑے ہو. اس احساس کا بیدار ہو جانا یہ ہے احسان. علم ہے فقہ کی کتابوں میں، عمل ہے فقہ کی کتابوں میں، احسان ہے تصوف کی کتابوں میں. علم اور عمل یہ قال کی چیزیں ہیں اور احسان یہ حال کی چیز ہے، اور تصوف جو ہے یہ حال کا شعبہ ہے، یعنی انسان کی طبیعت کو اندر سے تیار کر دیتا ہے اور انسان کی طبیعت کو اندر سے برنگیختہ کر دیتا ہے کہ وہ یہ عمل جو کر رہا ہے کس کے لیے کر رہا ہے. تو ایک اور آسان سی تعریف یہاں پر ہمارے علماء نے کی ہے کہ تصوف دراصل احسان کا نام ہے. احسان کہتے ہیں اس صفت کو کہ بندہ جب خدا کے سامنے کھڑا ہو تو اسے یقین پیدا ہو جائے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہ چیز قال کی نہیں ہے، حال کی، یعنی فکر کی چیز ہے. اور دوسرے انداز میں یہ سمجھ لیجئے کہ علم اور عمل یہ جسم کی صفت ہے، اور احسان جو ہے یہ روح کی صفت ہے. جسم کا تعلق خدا سے نہیں ہوتا، روح کا تعلق خدا سے ہوتا ہے. تو اس لیے یہ حقیقی علم ہے، اور جس کو اس علم کا حصہ نہیں ملا وہ کامیاب نہ ہو سکا. بیج ہو، زمین ہو، ساری چیزیں ہوں، لیکن اس پر پانی شفاف نہ اڈھیلا جائے یا بیج کے لیے صحیح زمین کا انتخاب نہ ہو تو بیج زمین میں ضائع ہو جاتا ہے. تو شریعت کا بیج لگتا تصوف کی زمین پر ہے، اور اس پر معرفت کا پانی گرایا جاتا ہے، تب جو وہ شجر چل تیار ہوتا ہے اس کو ولایت کہا جاتا ہے. تو ہمارے پاس توحید کا بیج تو ہے، ہمارے پاس شریعت کا بیج تو ہے، لگانے کے لیے زمین نہیں ہے. اور تصوف اس فن کو کہتے ہیں جو شریعت کے مزاج کے مطابق زمین کو ہموار کرتا ہے. اس کو دوسرے انداز میں یوں سمجھ سکتے ہیں آپ کہ شریعت کی تعلیم سے متعلق یقین کے گوشوں کو ابھارنے والی چیز کا نام ہے تصوف. تصوف یقین کا نام ہے، تصوف یقین کا نام. اور یقین اس کو کہتے ہیں کہ جس میں پھر دوسری دو رائے نہیں ہوتی ہے، اس میں دو رائے بولے دو رائے اس کے اندر نہیں ہوتی ہے. مخدوم پاک نے یہاں پر ایک حدیث پاک بھی نقل فرمائی ہے، اور وہ ہے کہ علیکم بالدین العجائز، کہ حضور نے فرمایا کہ بوڑھی عورتوں کی طرح ایمان لاؤ. یہ مخدوم پاک لکھتے ہیں یقین کے حوالے سے کہ بوڑھی عورتوں جیسا دین رکھو. دیکھیں بوڑھی عورتیں جو ہوتی ہیں وہ کسی کی نہیں سنتی، جو ان کے پاس ہے اسی پر جمی رہتی ہے. تو یہ حضرت مخدوم پاک نے اس حدیث کو بھی آگے نقل کیا ہے کہ عجوزہ، عجائز، بوڑھیوں کی طرح اور بوڑھوں کی طرح ایمان لاؤ کہ جو اپنے نظریے پر اٹل رہتے ہیں. تو تصوف یہ ہے کہ شباب تو سامنے ہوتا ہے لیکن دل میں وہ بوڑھاپن پیدا کرتا ہے، اور اس وہ یقین کو پیدا کرتا ہے، اس تاثیر کو پیدا کرتا ہے کہ جس میں بندہ پھر دوسری طرف نہیں آتا. اور یقین ہی احکام کی مقبولیت کا ذریعہ ہوتا ہے. اور یہ نمازیں اور عمل، یہ شریعت کی تمام تر تعلیم، یہ جو خدا کی بارگاہ میں مقبول ہے یقین سے مقبول ہے. اور یقین نہیں ہوگا تو پھر ریاکاری آ جائے گی، سمجھ رہے ہیں آپ؟ یقین نہیں ہوگا تو شک آ جائے گا، کیونکہ یقین اور شک دونوں تضاد ہے. شک یقین کو زائل کرتا ہے اور یقین شک کو قریب نہیں آنے دیتا. یقین ایمان کا نام ہے، اور شک جب لگ جائے الیاذ باللہ تو بندہ نہ ادھر کا رہتا نہ ادھر کا رہتا ہے. یہ ہماری نمازوں کے اندر ریاکاری کیوں پیدا ہوتی ہے، ہماری تبلیغ اور تقریر کے اندر ریاکاری کیوں پیدا ہوتی ہے؟ ہم اتنے بڑے عالم دین بن جاتے لیکن ہمیں اپنا جبہ، اپنی پگڑی دکھانا لوگوں کو پسند ہوتا ہے. ہماری تقریر لوگوں کو ہم چاہتے ہیں کہ بہت اچھی تقریر کر جائیں، لوگ سمجھ لیں. ایک رات کو نمازی نماز پڑھتا ہے، وہ کہتا ساری رات میں نماز پڑھوں اور گیلری کے کنارے پر پڑھوں تاکہ گلی سے گزرنے والا ہر شخص دیکھے کہ جناب یہ بڑا نمازی ہے. سیٹ صاحب مال خرچ کرتے ہیں تو 10 کو کہتے ہیں میرے نام کا بینر تو لگاؤ تاکہ لوگوں کو پتا تو چلے میں حاجی صاحب ہوں اور میں نے سب کچھ کیا ہے. تو کہنے کا مقصد یہ کہ عبادت کے اندر ہم اتنے ناپائیدار کیوں ہوتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارا یقین خدا پر نہیں رہتا اور کمزور ہو جاتا ہے. تو یقین ایمان کو پیدا کرتا ہے اور شک ریاکاری کو پیدا کرتا ہے. شک جو ہے وہ ریاکاری کو پیدا کرتا ہے، اور ریاکار کی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. ریاکار کی عبادت خدا کی بارگاہ میں مقبول نہیں ہے. وہ ایک عبادت یقین کے ساتھ ہوگی صرف خدا کے لیے، اور صرف خدا کے لیے عبادت جب ہوگی جب خدا پر پورا یقین ہو جائے. اور علم تصوف اور صوفیاء جو بنیادی خدمت انجام دیتے ہیں، وہ سب سے مشکل شعبہ ہے، وہ ایک جھٹکے میں انسان کو خدا کا یقین دلاتے ہیں اور اسے اس جگہ پر بٹھا کر خدا کے چل جاتے ہیں، پھر وہ لاکھوں کو یقین دلا رہا ہے. یہ جو سلسلے چلتے ہیں نا، اپنی گدی پر دوسرے کو چھوڑا، تیسرے کو چھوڑا، چوتھے کو چھوڑا، تو یہ یقین میں اس کو بنا کر چھوڑ دیتے ہیں، خود اور منزل کی طرف سبقت کر جاتے ہیں تاکہ شیطان اور شر کا راستہ روکا جائے اور یقین کو زیادہ گرمایا جائے. یقین ایمان کا مرکز ہے. یہاں پر ایک بات بازی درج کر دینا چاہتا ہوں آپ کی خدمت میں. یقین جب اللہ رب العالمین سے اجر کا یقین ہوگا، اللہ رب العالمین سے انعام کا یقین ہوگا، یہ یقین ہوگا کہ تقدیر کا خالق اللہ ہے اور اس نے جو لکھا ہے اس کی مرضی کے بغیر کچھ نہیں ہوتا، اس پر جتنا یقین ہوگا تو میں آپ سے پھر دنیا کے لیے محبت نہیں کروں گا، آپ بھی مجھ سے مال کے لیے محبت نہیں کریں گے، میں بھی اللہ کے لیے محبت کروں گا، آپ بھی مجھ سے اللہ کے لیے محبت کریں گے. تو یقین جتنا کامل ہوگا امن عام ہوگا، محبت عام ہوگی، عاشقی عام ہوگی. مولوی کے پاس جھگڑے آتے ہیں بہت نظر آتے ہیں، اس لیے کہ یقین کا فقدان ہوتا ہے. علماء ربانیین جو عالم ہوتے ہیں اور احسان کے مرتبے پر ہوتے ہیں، صوفیاء کے آستانوں اور مزاروں پر سکون اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کسی کو اپنے غرض سے نہیں دیکھتے، ان کی غرض رب سے ہوتی ہے، وہ اسی نظریے سے دیکھتے ہیں، دنیا بیچ میں نہیں ہوتی ہے، رب کی ذات بیچ میں ہوتی ہے. تو ان کا کسی کو پکڑنا بھی ربی ربی ہوتا ہے، چھوڑنا بھی ربی ربی ہوتا ہے. اس لیے ان کے ذکر میں جو ٹھنڈک ہوتی ہے، ان کے نام میں بھی ٹھنڈک ہوتی ہے، ان کے مزار پر بھی سکون ہوتا ہے، اس کے آستانے پر بھی سکون ہوتا ہے. اور شریعت مطہرہ کی تبلیغ اور حضور کے دین کا پھیلاؤ منبر کے بجائے ان کے آستانوں سے زیادہ اس لیے ہو جاتا ہے کہ وہاں پر اللہ ہی کا نام ہوتا ہے، تو عمل میں بھی اسی کا تصور ہوتا ہے. اسی کو یہ خلاصہ میں ذکر کر رہا ہوں توحید کا، جو حضرت مخدوم سمنانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنہ نے توحید کے حوالے سے یہاں پر ذکر کیا ہے. تو علم تصوف جو ہے، دراصل سنیے آپ، علم تصوف جو ہے وہ یقین کا شعبہ ہے. علم تصوف آپ کی پیشانی پر کام نہیں کرتا، وہ آپ کے دل پر کام کرتا ہے. آپ کے جسم پر جو کاریگری کرے گا اور آپ کے جسم کو جو سنوارے گا وہ احکام ہے، اور آپ کے باطن کو جو سمجھائے گا وہ علم تصوف ہے. جو آپ کی پیشانی کو لا کر سجدے میں رکھے وہ احکام ہے، جو آپ کے دل کو لا کر سجدے میں رکھے وہ تصوف ہے. جو آپ کی جسم کو، جو آپ کے جسم کو اللہ کی طرف راغب کرے وہ احکام شریعت ہے، اور جو آپ روح اور جسم دونوں کو خدا کی طرف لے جائے وہ تصوف ہے. اور اس کو پھر میں آسان انداز مل کر کر کے یہاں پر آتا ہوں کہ شریعت کے احکام جسم پر لگے اور یہ کہ نماز نہیں پڑھوں گا تو اللہ عذاب دے دے گا، تو یہ احکام کا عمل ہے. اور ایک اس لیے کہ میں رب کو یاد نہیں کروں گا تو زندہ کیسے رہوں گا، یہ تصوف، یہ روح کے تقاضے. تو جسم کی رفتار خدا تک نہیں، کیونکہ جسم کی حیثیت ہی نہیں کہ وہ خدا تک بڑھے، بلکہ روح کی حیثیت ہے. ہاں ہاں، تو آپ کہیں گے یا اولیاء بھی تو جسم رکھتے ہیں، تو میں یہ کہوں گا کہ ان کے جسم پر ان کی روح غالب ہوا کرتی ہے. وہ جسم آپ پر نظر آتا ہے لیکن وہ روح کی طرح نور ہو چکا ہوتا ہے، اس لیے کہ جسم میں حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، لالچ ہے، طمع ہے، اور روح میں صرف اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے، اللہ اللہ ہے. تو ان کے جسم پر جب یہ روح کا غلبہ ہو جاتا ہے تو وہ جسم سے حسد ختم ہو جاتا ہے، غرض ختم ہو جاتی ہے، تنا ختم ہو جاتا ہے. تو جو روح کے تقاضے ہیں وہی مزاج جسم کا ہو جاتا ہے. جو روح کے تقاضے، یہ میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں کوئی اچھوت بات نہیں ہے، یہ آپ ذرا سوچیں، نفسیاتی بات کر رہا ہوں. علم تصوف بہترین نفسیات علم ہے. نفسیات پر بے شمار کتابیں لکھی گئی ہیں، علم نفسیات پر بے شمار کتابیں لکھی گئی، عربی زبان میں لکھی گئی ہے، انگریزی میں لکھی گئی ہے، بڑے بڑے لوگ اس کے ماہر ہیں. لیکن میں ان لوگوں کو کہتا ہوں کہ جو نفسیات پڑھتے پڑھاتے وہ ایک دفعہ صوفیہ کو پڑھے، کیونکہ نفسیات
عملی
نمونے کا نام ہے،
پریکٹیکل کا نام ہے،
تو سب سے زیادہ عملی کام جس شعبے میں ہوتا ہے وہ تصوف ہے۔ صوفیاء اپنے عمل کے ذریعے اور اپنی فکر کے ذریعے سے دل کو رب کی طرف لے جاتے ہیں، اور یہ بہت مشکل کام ہوتا ہے، لیکن وہ مشکل وہ خود جھیل لیتے ہیں۔ کیونکہ ایک فن کو جب آپ ایک چیز کی جب تحقیق میں آپ نکلیں گے، ایک منزل کی تلاش میں آپ نکلیں گے، آپ کو ایڈریس نہیں پتا لیکن آپ پہنچ گئے، آپ خیر خواہی کے لیے لوگوں کو بتائیں گے اس راستے سے نہیں اس راستے سے آنا، تو ساری مشکلیں یہ صوفیاء اپنے اوپر گزار چکے ہیں، اور آنے والوں کے لیے بھٹک مت جانا، ان نقش قدم پر آنا بہت آسانی سے نہیں پا جاؤ۔ ہمیں تو بہت صحرا عبور کرنا پڑا ہے، ہمیں تو بہت سمندر پار کرنے پڑے ہیں، ہمیں تو بہت پہاڑیوں کی چوٹیوں کو سر کرنا پڑا ہے، لیکن ہم نے یہ سارے نسخے اس لیے لکھ دیے ہیں تاکہ سیدھا سیدھا بھی راستہ آتا تھا، وہ تو ہم نے جب مشق کیا پھر پتا چلا راستہ تو بہت قریب تھا، ہم بہت دور سے ڈھونڈ کر آئے ہیں، تو ہم نے دور کی بات اٹھا کر یہ کتابیں لطائف اس لیے لکھ دیے ہیں تاکہ تم جلدی سے خدا سے راستہ۔ تو یہ ان کے مشوروں پر اور ان کی حالات اور ان کی آپ بیتی پر اللہ کی راہ میں پہنچنے کے لیے یہ وہ نسخے ہیں جو میرے دوستو کہیں پر نہیں ملتے، یہ تصوف کی کتابوں کے اندر ملتے ہیں۔ اب میں تھوڑی سی توجہ آپ کی طرف لے جا رہا ہوں، تو یقین کے حوالے سے میں بات آپ کی کر رہا تھا، کیونکہ ایمان یقین کا نام ہے، اور اس بات میں امام غزالی بڑے پیارے انداز میں سمجھاتے ہیں۔ میں دونوں دن پہلے بھی ہمارے ریاض شیخ صاحب سے گفتگو کر رہا تھا کہ امام غزالی نے بڑا پیارا نسخہ لکھا ہے، میں زمانے طالب علم سے آپ بھی، ہمارے والدین بھی کہتے تھے صبر کرو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، صبر 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 کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہم اپنے بچوں کو کہتے ہیں صبر کرو صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے، ہم چلے جائیں گے ہمارے بچے کہیں گے، ایک دوسرے کو ہر بندہ صبر صبر کہتا ہے، لیکن کبھی غور کرتا ہے کیونکہ صبر ہوتا کیا چیز ہے اور یہ صبر آتا کیسے؟ ایک بندہ بے چین ہے، آپ اس کا صبر کرو، وہ کہتا تمہارا دماغ خراب ہو۔ صبر جسم کی صفت نہیں، صبر روح کی صفت ہے، میری بات سمجھ رہے ہیں آپ؟
صبر ظاہر کا مسئلہ نہیں ہے، صبر باطن کا مسئلہ ہے، تو صبر کی دعوت وہ دے جس کو خود باطن کا پتا ہو، اگلے کو بتائے بھی نہ کہ صبر کس طرح کہا جاتا ہے، صرف رکنا صبر نہیں،
ایک بندہ رکھے گا تھوڑی دیر کے لیے آپ کی وجہ کو پھر وہ کام کر لے گا، تو صبر جو ہے وہ جسم کا کام نہیں بلکہ صبر اس صفت کو کہتے ہیں کہ روح نکیڑ ڈالتی ہے جسم پر اور جسم کو روک رہی ہے، تو یہ صبر جو ہے یہ روحانی چیز ہے، یہ باطنی چیز ہے، یہ تصوف کا شعبہ ہے، یہ کس کا شعبہ ہے؟ تصوف کا شعبہ ہے۔ اور صبر کس کو کہتے ہیں؟ جب میں نے امام غزالی کا یہ علوم دیکھا تو میں سر پکڑ کر بیٹھ گیا کہ اتنی آسان سی بات تھی اور آج تو سمجھ میں نہیں آئی، تو جواب آیا اس لیے سمجھ میں نہیں آئی کہ تم نے کبھی علم روحانی تو پڑھا ہی نہیں، یہ جس فن کی اصطلاح ہے اس فن میں جا کے سمجھو نا، یہ جس زبان کی اصطلاح اس زبان میں جا کے پڑھو، اب ہمیں تمیز ہی نہیں ہے کہ یہ اصول کس زبان کا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ یہ اصول کس زبان کا ہے، یہ چیز کس جہت پر اور کس شعبے میں پائی جاتی ہے، ہم سے چیزوں کے نام لیتے ہماری نظروں سے شعبے مختلف ہیں۔ صوفیہ وہ ہے کہ شریعت کی ساری بات، قرآن کی ساری نصیحتیں، قرآن کی ساری منہی چیزیں جو منع کی گئی اس کو سامنے رکھتے ہیں اور اس کو عمل کے لیے شعبوں میں تقسیم کرتے ہیں، جب ان ہر چیز کو شعبوں میں تقسیم کر دیتے ہیں تو پھر اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے، اس پر عمل کرنا آسان ہو جاتا ہے۔ تو صبر یہ جسم کی صفت نہیں ہے، صبر یہ روح کی صفت ہے، صبر کس کی صفت ہے؟ روح کی صفت ہے، صبر جو ہے روح کی صفت ہے۔ اور حضرت امام غزالی نے بہت پیاری بات لکھی ہے عیال علوم کے اندر، یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں لیکن جب آپ اس پر غور کریں گے نا آپ کہیں گے یہ باتیں ایسی کہ میں ساری دولت بھی نچھاور کر دوں تب بھی سودا سستا ہے، اگر باطن میں طلب لگی ہو نا اور پیاس لگی ہو تو اس کے لیے یہ چیز بڑی مؤثر ہے، جسے مرنے کے بعد اپنے حال اور بدحالی کا خیال ہو اور رب کے حضور اپنا یہ اپنا منہ کیسے دکھاؤں گا اور میں پیدا کس کے لیے کیا گیا ہوں، میں کیوں دنیا میں آیا ہوں، میں انسان ہوں تو کیوں ہوں، آخر یہ محبت جو میرے سینے میں پنپتی ہے اتنا مال جمع کرنے کے بعد بھی کسی اور کو ڈھونڈتی ہے، تو آخر اس کی تسلی کیا ہے، اس کی تنانیت کیا ہے، اس کا سکون کیا ہے؟ جب تک یہ پیاس ہمارے باطن کے اندر ہم اس کو کرید کر اجاگر نہیں کریں گے اس وقت تک معرفت الہی نہیں مل سکتی۔ اللہ ملے گا، اللہ ملے گا، لیکن اسے ملے گا جسے پیاس لگی ہو۔ جسے پیاس ہو. لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ والا ملتا ہی نہیں ہے, تو تمہیں اللہ کے لیے پیاس لگی کب ہے؟ تمہیں اللہ, تمہیں اگر پیاس لگ جائے تو پھر ایک
درجنوں تمہیں راہ نظر آئیں گے تمہیں اللہ کو ملنا.
لیکن تمہیں اپنے وجود سے محبت ہے, تمہیں اپنے آپ سے محبت ہے, تم ہرس میں ہو, تکبر میں ہو, فخر میں ہو, نسب کے پھیر میں ہو, حسد میں ہو, تو تم نے ساری حسرتیں شیطان کے لیے بھی ہے, بولتے اللہ مل جائے تو تمہیں پیاس تو دنیا کے لیے ملی ہے, اس لیے یہاں سے برطانیہ تک کا سیر کر کے تم اپنی روزی کما لیتے ہو, تو تمہیں پیاس آخرت کی لگی نہیں ہے, اس لیے تم اپنے مقصد کو نہیں جانتے ہو. تو صوفیہ وہ ہے جو بندے کو صحیح نقشہ دیتے ہیں کہ تو دیکھ تجھے پیدا کس لیے کیا گیا ہے, کس چیز کی طرف پر تجھے پیدا کیا گیا ہے. اس لیے آپ دیکھتے ہیں جو صوفیہ کے قریب آ جاتا ہے اور ان کی صحبتوں میں بیٹھ جاتا ہے وہ سب کے لیے شفیق ہو جاتا ہے, سب کے لیے مہربان ہو جاتا ہے. تو امام غزالی نے بڑی پیاری بات میرے دوست نے یہاں پر ذکر کیا ہے. امام غزالی فرماتے ہیں صبر جو ہے نا یہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. ایک آسان سی مثال دے کر میں پھر اپنے اس موضوع کی طرف آتا ہوں. صبر بذات خود نہیں ہے. قرآن نے بار بار ان اللہ مع الصابرین یہ حق کہا, ان اللہ یہ کتنا خوبصورت, اس سے کوئی نہیں سمجھتا کہ اس کا مطلب کیا ہے. اس لیے ہمیں سمجھانے والے نہیں ملتے, سمجھانے والے یہ ہیں جن کی کتابوں کو ہم نے بند کر کے رکھ دیا تاک کے اندر اور کہہ رہے ہیں ہم قادری بھی ہیں, چشتی بھی, نقشبندی بھی, سہروردی بھی. یقینا ان کے ناموں کی نسبت بہت بڑی ہے, لیکن ان کے ناموں کے ساتھ ہمیں ان کا منشور دیکھنا ہے کہ انہوں نے شیطان سے بچنے کے لیے جو طریقے بتائے ہیں, جو معرفت کے سلیقے بتائے ہیں, تو یہ چیزیں ہمیں توجہ کے ساتھ دیکھنی. اگر نہیں بڑھ سکتے تو کم سے کم ایسے دروس تو ہم اختیار کریں کہ جس میں ہمارے پیروں کا لکھا ہوا پڑھایا تو جائے. ایک دین کو ہم سمجھتے ہیں کہ انہوں نے سمجھا, تو یقینا انہوں نے جو سمجھا ہے وہ ہم سے کامل سمجھا ہے. تو انہوں نے سمجھایا وہ کہاں ہے؟ کتاب کے اندر ہے نا. آج ہر بندہ اپنا قرآن لے کر بیٹھا ہوگا تو اس قرآن اٹھانے سے پہلے ان کو تو پڑھ لیتے, آپ قرآن کو کرتے تلاوت اور اس کا معنی ان کی کتابوں سے سمجھتے, اس کی تفسیر ان کی کتابوں سے سمجھتے. اس لیے کہ جو ان کا مطالعہ ہے, جو ان کا فہم ہے, وہ ہمارے پاس نہیں. ظاہر سی بات ہے تو ہم بڑا کہتے ہیں تو بڑا صرف عمر میں تو نہیں کہتے, یہ ہم سے پہلے انتقال کر گئے اس لیے تو نہیں کہہ رہے. یہ میں آپ کے سامنے چند گویا کہ آپ کو متنبہ کرنے اور جگانے کے لیے جملے عرض کر رہا ہوں اور آپ کو ہوشیار کرنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اگر یہ بڑے اس لیے نہیں, یہ بڑے اس لیے ہے کہ خدا کے قریب ہیں, یہ خدا کو ہم سے زیادہ جانتے ہیں اور خدا کا محبوب ہے. تو آخر کو خدا کو جاننے کا طریقہ کیا تھا؟ وہ خدا کے محبوب آخر یہ بن کیسے گئے؟ انہیں خدا مل کیسے گیا؟ وہ کہاں پر ہے؟ کتابوں میں لکھا ہوا. ہم کم سے کم اسے پڑھے تو صحیح, اسے دیکھے تو صحیح. تو ایک بہت بڑا اقدام ہے ہمارے بھائی یونس بھائی نے یہ کیا کہ لطائف اشرفیہ کو شروع کیا, یہ خانقاہ اشرفیہ پر جس کا ترجمہ کیا گیا شمس بریلوی علیہ الرحمٰن نے کیا اور دیگر لوگ اس میں شامل ہوئے ہیں. یقین انہوں نے بہت بڑا خانقاہ اشرفیہ اور سلسلہ اشرفیہ پر احسان کیا, اور بلکہ میں کہتا ہوں سلسلہ کسی ایک سلسلہ کسی کی ایک کی جاگیر نہیں ہوتی ہے, یہ سب کے سلسلے ہوتے ہیں. یہ بولے سب کے سلسلے ہوتے ہیں, کسی ایک کی گستاخی کی جائے تو بندہ مراد تک نہیں پہنچتا. تو یہ سب کے سلسلے ہیں. تو میرے دوستو یہاں پر آپ سماعت فرمائیے آخری جملہ جو میں کر رہا تھا کہ ان اللہ مع الصابرین. میری بات سنو, یہ درس تصوف ہے, یہ وہ خوشبو لانے والا درس نہیں ہو رہا ہے جو آپ سنیں گے کہ اس میں کچھ ہوگا. اس میں حال ہی کی باتیں ہیں, آپ بھی سرگزشت یہی بیان کی جائے. یہ جو رات بھر پورا مہینہ ہم سوچتے ہیں نا, یہ یہاں پر تبادلہ خیال ہوتا ہے. ٹھیک ہے, وہ جس طرح اشفاق احمد صاحب کا جملہ مجھے یاد آتا ہے جب ان سے کسی نے مومن اور مسلم کی تعریف پوچھی, تو یہ ہے وہ سرگزشت آپس میں کہ جی انہوں نے کہا جی مسلمان کس کو کہتے ہیں, مومن کس کو کہتے ہیں. انہوں نے کہا جی میں تو یہ سمجھتا ہوں کتابوں میں تو بہت عجیب عجیب باتیں لکھی ہوئی ہیں اور الگ الگ باتیں لکھی ہوئی ہیں. اشفاق احمد کہتے ہیں جی میں تو صرف اس کو یوں سمجھتا ہوں کہ مسلمان اس کو کہتے ہیں جو اللہ کو مانتا ہے, مومن اس کو کہتے ہیں جو اللہ کی مانتا ہے. تو یہ حال کی بات ہے, یہ باتیں ان کی زبان سے نکلتی ہیں جنہیں پیاس لگی ہو. جنہیں تو ایک ہے خدا کو ماننا, ایک خدا کی ماننا. یہ آپ کو عام لوگوں سے نہیں ملے گی, یہ ان لوگوں کی سے ملے گی جن کی زبانیں بند ہوتی ہیں اور توجہ اپنے معاملے کے محاسبے پر رکھتے ہیں. تو جب منہ کی زبان 32 دانتوں والی زبان بند ہوتی ہے تب دل بولتا ہے, اور آگے میں ذکر کروں گا. اور جب دل بولتا ہے تو یہ زبان جسم کی ترجمانی کرتی ہے, دل اپنے حال کی ترجمانی کرتا ہے. پھر خدا موقع دیتا ہے تو پھر یہ دل خود زبان کو اپنی طاقت دے دیتا ہے, اور پھر یہ زبان وہ باتیں کرتی ہے جو دل میں ہوتی ہے, اور وہی پھر نتائج کے شرکیہ کی صورت میں سامنے آتی ہے. تو یہ خالص ایک مجاہدے کا نام ہے, خالص ایک
حال کے لوگوں کو، یہ دنیا کے جو دنیا کے طالب دنیا کے کتے ہوتے ہیں ان کا کام نہیں ہے، جو کسی کے پاس جائیں تو پیسے کے لیے جائیں یا شہرت کے لیے جائیں، یا یہ راضی ہو جائے تو شیر صاحب مجھے 2 روپے بھیک دے دیں گے، یا 2 گز زمین تھوڑی بڑھا کر دے دیں گے، اتنا پلاٹ میرے نام پہ کر دیں گے، میری بچی کی شادی، یہ ان بھکاریوں کی باتیں نہیں ہیں، یہ تو بادشاہوں کا ذکر ہے۔ حالانکہ اس ذکر کو سمجھ لیا جائے تو 1000 شیر تمہارے مارنوں میں آ جائیں گے، اس ذکر کو سمجھ لیا جائے۔ لیکن ہم اس قدر بے وقوف ہیں اور ہم اس قدر احمق ہیں کہ ہم کھڑے ہیں بادشاہوں کے پاس اور ہم نیچ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں، یعنی ہم جس کے دربار میں کھڑے ہیں وہ بادشاہ ہے، مانگنا اس سے چاہیے تھا، ذریعہ ان کا لگانا چاہیے تھا، استغفر اللہ، لیکن ہمارے باطن میں اس قدر نیچ پنا اور ہمارے باطن میں اس قدر گندگی پڑی ہوئی ہے کہ ہم جس کے دربار میں کھڑے ہیں ہمیں احساس ہی نہیں ہے کہ ہم کس کے پاس کھڑے ہیں۔ تو اگر اس سے جڑ جاتے تو دوسری چیز ہمارے سامنے خود بخود واضح ہو جاتی، سمجھ رہے میری بات آپ؟ تو حضرت امام غزالی بڑی پیاری بات لکھتے ہیں میرے دوستو، میں نے پہلے عرض کیا درسوں میں درس تصوف کے اندر حال ہی کی بات کی جاتی ہے اور حال سے ہم پھر قال کی طرف چلتے ہیں، اور یہ دن بھر جو ہمارے ذہنوں میں مسا چلتا رہتا ہے نا، اندر کا شیطان اور نفس جھڑا شروع رہتا ہے، اس کو سننے کی عادت ڈالیں اور پھر اس کا جواب تلاش کریں، اس سے آپ پختہ ہوں، اس سے آپ کس میں پختہ ہوں گے؟ یقین میں پختہ ہوں گے۔ اگر آپ سننے کے عادی ہو جائے نا کہ نفس کیا کہہ رہا ہے اور روس کا کیا جواب دے رہی، صرف سننے کے عادی ہو جائے تو ایک ہوا کا جھٹکا لگا تو خدا نہ کرے نیچے گر جاؤ گے، لیکن جو سننے کے ساتھ اس کے ہلکے پیچھے بھی پڑے کہ اس میں صحیح کون ہے غلط کون ہے، رحمانی بات کون سی شیطانی بات کون سی، جو اس کے پیچھے چلتا ہے چند دنوں میں وہ اتنا مضبوط ہو جاتا ہے کہ وہ تنہا تو ہوتا ہے پھر ہزاروں کے پیچھے کھینچ رہا ہو۔ یہ سلسلے جو ہوتے ہیں پیری مریدی کی، یہ اس لیے ہوتے ہیں، یہ جو سلسلے ہوتے ہیں پیری مریدی کی، یہ اس لیے ہوتے ہیں کہ یہ خود شیطان کے مقابلے پر اللہ کے قدرت کے مظہر بن جاتے ہیں اور پھر ان کی ڈیوٹی لگ جاتی ہے کہ ہزار کے پیچھے کھینچے۔ اب غوث اعظم کے دیکھو پیچھے کروڑوں اربوں مرید موجود ہیں، کتنے انتقال کر گئے، کتنے ہیں، کتنا زمانہ گزر گیا، 561 ہجری حضور سید غوث اعظم قدس سر علیہ وسلم کا وصال آیا اور آپ کی 90 سال 91 سال زندگی، پھر اس کے بعد یہ 1000 سال کا عرصہ قریباً ہونے جا رہا ہے، تو یہ سارے کون لوگ ہیں؟ اور حضور سیدی غوث اعظم قدس سر عزیز کا وہ قول ہے کہ میرا ایک مرید بھی باہر نہیں رہے گا بلکہ وہ مرنے سے پہلے خدا اسے توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا، توبہ کی توفیق عطا فرمائے گا۔ تو یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے مشن میں اس قدر مضبوط ہو جاتے ہیں، ان کا ذکر بھی کہیں پر چلا جاتا ہے تو شیطان اس گلی کو چھوڑ کر بھاگ جاتا ہے۔ تو حضرت امام غزالی کہتے ہیں ان اللہ مع الصابرین، صبر کتنی عظیم چیز ہے، دیکھیں اللہ نے فرمایا میں صبر کرنے والوں کے ساتھ، اللہ کا ہے صابرین کے ساتھ، یزید کے پاس خدا نہیں، خدا حسین کے پاس، خدا کربلا میں حسین کے پاس، ان اللہ مع الصابرین، کیونکہ حسین نے صبر کیا، علی اصغر کو گود میں اٹھایا ہے۔ اپنے بچوں پر سوچے تو یہ جملہ دوسرا لفظ زبان سے نہیں نکلتا، ہمارے بچوں کو آج کل موسمی بخار، میرے بیٹے کو بخار ہو گیا تو میں ترملا کے رہ گیا کہ کون سے اسپتال میں نہ جاؤں، تو مجھے اپنے آپ کو شرم آئی کہ کبھی حسین کو تم نے دیکھا کہ آج موسمی بخار تیرے بچے پر ہو گیا ہے تو تیرا حال یہ ہو گیا؟ حسین کی استقامت کو بھی تو دیکھیں آپ رضی اللہ تعالیٰ نے کہ گود میں 6 ماہ کا علی اصغر ہے اور حلق حلق میں گھسا ہوا ہے، لیکن کہتے مولا جس میں تو راضی ہے اس میں میں راضی ہوں، اللہ جس میں تو راضی ہے، جس میں تیری قضا ہے اس میں میری رضا ہے، اور جس میں تیری رضا ہے مولا کریم اس میں راضی ہوں۔ اور حضور نے یہی شاہ فرمایا تھا، یہ دعا کرو کثرت سے، اللہم انی اسالک نفسا بک مطمئنہ، اے اللہ مجھے نفس مطمئنہ عطا فرما، اور نفس مطمئنہ کیا ہوتی ہے؟ فرمایا وہ تؤمنو بلقائک، جو تجھ سے ملاقات پر یقین رکھتا ہو، وہ ترضا بقضائک، اور تیرے فیصلے پر راضی ہوتا ہو، وہ تقنع بعطائک، اور تیری عطا ہی پر قناعت کرتا ہو، تیری عطا ہی پر قناعت کرتا ہو، اور تیری قضا پر راضی رہتا ہو، تیرے ملاقات پر ایمان رکھتا ہو، اور وہ نفس مطمئنہ کی شان ہے، وہ نفس مطمئنہ کی شان ہے۔ فرمایا ان اللہ مع الصابرین، بہت بنیادی جملے ہیں، توجہ کے ساتھ سنا فرمائے، ان اللہ مع الصابرین، کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ساتھ۔ تو صبر اتنی بڑی چیز ہے کہ جسے صبر کیا وہ خدا کا ہوگا، جو صبر کیا وہ خدا کا ہوگا۔ اور سورہ عصر کے اندر بھی صبر کسی پیمانے پر ذکر کیا گیا تھا کہ الا الذین آمنوا وعامل الصالحات متواصوا بالحق متواصوا بالصبر، کہ یہ اسلام کی بنیادی چار ہے، ایمان، عمل، صبر پر خود رہو دوسروں کو لاؤ، حق پر خود کرو دوسروں کو لاؤ۔ یہ مشائخ کا کام ہے، یہ غوث اعظم کی سیرت ہے، یہ مخدوم پاک کی سیرت ہے، داتا صاحب کی سیرت ہے، صحابہ کی سیرت ہے۔ ان میں چار چیزیں ہیں، ہم میں ایمان و عمل آتا ہے، صبر نہیں آتا۔ صبر آتا ہے تو اس میں ریاکاری آ جاتی ہے، حق کی اگر بات کرتے ہیں تو اس میں تکبر آ جاتا ہے، لیکن خالص مومن وہ ہے جو خود بھی حق کر رہے ہیں دوسرے کو حق پر لائے، اور لا یخافون لومت اللائم، اور کسی ملامت کرنے والے کے خوف کا نہ ایسا بھی رکھو، کس کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ وقت کے یزید کے خلاف باتیں کر رہا ہے؟ وہ کہتا جی میں تو ایک ہی بات جانتا ہوں کہ یہ حق ہے، حق ذات خدا کی ہے، اور اس کی ذکر کی ترویج جہاں سے ہوگی وہ حق ہے، تو میں خود اس پر بھی ہوں اور لوگوں کو بھی اس پر تیار کروں گا۔ سامنے فرعون اور قارون کوئی بھی ہو، مجھے اس سے سروکار نہیں، کیونکہ میں پیدا جس کے لیے کیا گیا تھا وہ حق کو یقین کرنے کے لیے، حق پر نافذ ہونے کے لیے، حق پر لوگوں کو تیار کرنے کے لیے۔ تو وہاں پر بھی آپ دیکھیں صبر کو بنیادی طور پر رکھا گیا، صبر کو۔ تو صبر کے بارے میں میں عرض کروں آپ کے سامنے کہ ان اللہ ما صابرین، ہم صبر پر بڑی تقریریں کرتے ہیں جمعے میں اور ممبر پر بڑی تقریر کرتے ہیں، بڑے فلسفے بیان کرتے ہیں، لیکن کبھی صبر کی گہرائی میں نہیں اترتے۔ ورنہ بولنے سے پہلے ہم تھوڑا ممبر پر بیٹھنے سے پہلے ہم تھوڑی شرم کریں، توبہ کریں کہ اللہ معاف کر، ہم کس موضوع پر گفتگو کرنے جا رہے ہیں جو ہمارے اندر خود نہیں۔ تو یہ جو پہلے ہوا کرتا تھا نا کہ جس پر وہ عمل نہیں کرتے تھے اس مسئلے کو ذکر نہیں کرتے، پہلے اس مسئلے کو ذکر کرنے سے پہلے عمل کرتے تھے، تو وہ یقین میں اس قدر پختا تھا۔ تو صبر کرنے والے کے ساتھ خدا ہے۔ تو صبر دراصل عربی لغت کے اندر کسی چیز سے رکنے کا نام ہے، کسی چیز سے بولے رکنے کا، اور کوئی چیز خود سے نہیں رکتی، وہ یقین ہے جو اسے روکتا ہے، وہ یقین ہے جو اسے روکتا ہے۔ تو اصل چیز نتیجہ یہی نکلا کہ اصل چیز ہے یقین، یقین ایک درخت کا نام، یقین ایک درخت کا نام جس کا ایک پھل صبر ہے، ایک شجاعت ہے، ایک اسار ہے۔ تو یقین ایک درخت کا نام ہے، جب تک یقین کی طرف نہیں آؤ گے صبر نہیں آئے گا۔ وقتی طور پر میں آپ سے تقریر کروں، آپ مجھ سے تقریر کریں، اور ہم سامنے تو کچھ نہ کریں گے، خلوت میں گناہ کرنے بعید نہیں، اس لیے کہ ہم نے اس پھل کے پیچھے دوڑنا شروع کیا ہے، اور پھل جب تک نہیں لگتا، جب تک درخت تیار نہ ہو، تو اس درخت کا نام ہے یقین، اور یقین کے ثمر کا نام ہے صبر، شجاعت اور ایثار۔ جس کی بڑی پیاری مثال امام غزالی نے دی کہ آگ اگر کوئی دہکتے ہوئے انگارے آپ کے سامنے رکھ دے اور کہے کہ جناب اس کو آپ پھول، گلاب کے پھول کی رنگت سمجھ کر اپنے ہاتھ پر رکھ لینا، تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، اور لمبی چوڑی تقریر کر دے تو آپ کو اتنا یقین ہے کہ آگ جلاتی ہے، آپ کہیں گے مولانا اپنا راستہ نکلو اور اپنے گھر جاؤ، یہ آگ جو ہے نا یہ کبھی پھول نہیں بنتی، یہ تو جلاتی ہے۔ تو بس امام غزالی یہاں پر رکھتے ہیں، فرمایا اب آپ کو تجھے کتنا یقین تھا کہ اگلے نے تین گھنٹہ تیرے سامنے تقریر کر دی کہ آگ نہیں یہ پھول ہے، یہ برف کی طرح ہے، لانگ نظر آ رہی برف کی طرح ہے، لیکن تو نے اس کی ہزار تقریر پر بھروسہ نہ کیا، اور آگ کے جلانے پر تجھے اتنا یقین تھا کہ تیرے ہاتھ رک گئے، صبر ہو گیا، رک گیا۔ تو کہا آگ پر تجھے یقین ہے، جہنم پر یقین نہیں، خدا پر یقین نہیں۔ تو کہا یہ یقین کا فقدان ہے، اس کی بنا پر یہ ساری چیزیں پیدا ہوتی ہے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میری امت کا زوال دو چیزوں پر ہوتا ہے، ہوگا اگر وہ اس چیز کو چھوڑ دے گی تو کامیاب ہو جائے گی، اور وہ یقین کس طرح پیدا ہوگا؟ تو حضور نے فرمایا حب دنیا اور کراہیت الموت، دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ تمہارا زوال ہے۔ دنیا سے محبت اور موت سے نفرت، یہ تمہارا زوال ہے، اور تمہارا عروج کیا ہے؟ فرمایا موت سے محبت، دنیا سے نفرت۔ تو حضور نے فرمایا جب تک، جامع ترمذی کی حدیث ہے، فرمایا جب تک میری امت کے اندر یہ صفت رہے گی کہ وہ موت سے پیار کرے گی، اور جو موت سے پیار کرتا ہے تو پھر صرف بندہ موت سے پیار کرنے لگ جائے نا، تو سارا اس کا سسٹم خود ہی درست ہو جاتا ہے کہ میں نے جانا ہے، مرنا ہے۔ جب خدا ماں کے پیٹ میں بچے کی روح نکال لیتا ہے، جب خدا بڑھاپے میں کسی کی روح نکال لیتا ہے، جوانی میں نکال، ایک متحقق امر ہے۔ میں آج علی مارفانی صاحب سے رستے میں کہہ رہا تھا کہ جب میں دارالمجدیہ سے فارغ ہوا تو مدرسہ غوثیہ کیا جو سبزی منڈی میں ہے، یا ہم نے دارالافتاء کا افتتاح کیا تھا، ہم تین شخص تھے، ایک میں تھا، ایک میرے دوست مفتی امین صاحب تھے مرحوم رحمۃ اللہ علیہ، اور ایک پہلے سے وہاں پر ایک مفتی صاحب ہوتے تھے مفتی اسماعیل صاحب،
تو ہم نے دارالافتاء کے شروع کیا, ایک سال تک ہم نے اس دارالافتاء کو چلایا. مفتی امین صاحب مرحوم رحمۃ اللہ علیہ چند سال ہوئے عہد شباب جوانی میں انتقال کر گئے, اور آج مجھے خبر آئی کہ ہمارا وہ دوست اور جو پرانے سابق مفتی تھے مفتی اسماعیل صاحب وہ بھی انتقال کر گئے. تو میں آج اثر کے بعد ایک جگہ بیٹھا تھا تو میں گہری فکر میں چلا گیا. میں نے کہا دو چلے گئے تیسرا میں ہوں, یعنی دو تو چلے گئے, ہم تین تھے جس نے سب سے پہلے وہ بنیاد لگائی. اگر میرا جانا محال ہے تو ان کا جانا یقینی کیسے ہو؟ تو پتا چلا یہ یقینی امر ہے, رہنا کسی نے نہیں ہے, وہ چلے گئے ہمارے لیے کوئی سبب بنے گا. تو لہذا موت حق ہے, جب موت کو بندہ یقین کامل کر لیتا ہے تو وہیں سے صبر کی اور دنیا کی ناپائیداری اور آخرت کی پائیداری کا نظریہ اس کے سامنے بند ہو جاتا ہے. اس بات کے بعد میں چند جملے عرض کرنا چاہتا ہوں. یہ آپ مشکل یہ ہے کہ ہم تھوڑی تھوڑی تقریریں کرتے ہیں. میں تو کہتا ہوں ایک نشست تو حافظ صاحب اور صرف نمازوں کا وقفہ پورا مہینہ لطیفہ شریفہ پڑھتے ہیں, ایک ایسی نشست ہوں سب روزے, کیونکہ پیٹ بھرا ہو تو حال کی بات دل میں نہیں ہے, اور یہ ہوا وغیرہ نہ ہو. ہمارے صوفیہ جو محفل کرتے تھے وہ بیسمنٹ جس کو آپ کہتے ہیں زمین میں اتر کر, جہاں پر آپ کے لیے منظر بھی ایسا بن جائے کہ اب دنیا آپ کی نظروں کے سامنے نہیں اور آپ کے جسم سے پسینہ چھوٹ رہا ہو, اور ایک وقت ایسا آ جائے کہ پھر آپ باہر نکلے تو آپ کو یہ ہوا بھی بری لگے, پھر آپ وہاں پر چلے جائیں. تو حال کو جگانے کے لیے ماحول بھی ایسا ہونا چاہیے. وہ کہتا نا میں اچھی گفتگو کروں تو گرارہ بھی کر لوں, تو کہہ دیجیے اے سی بھی ہونا چاہیے, مائک بھی اچھا ہونا چاہیے. تو جہاں حال ہے تو حال کے تقاضے ہیں, اور جہاں حال ہے ٹھیک ٹھیک وہ حال کے تقاضے ہیں. اور میں اس میں ایک بات آخر میں عرض کرنا چاہوں گا, انشاءاللہ گفتگو کو میں سمیٹ رہا ہوں, صرف اس توجہ کے ساتھ سے میرے دوستو, ہم مسلمان ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں تو اللہ کی بھی مانیں. ہم نے میت کو دفن کرنے کے لیے تو ہم بہت گئے, آئیے آئیے جنازہ آ گیا, حفیظ صاحب اب جنازہ پڑھائیے, دعا کر دیجیے, چلے گئے. کبھی ہم اس لیے گئے کہ اس قبر سے ہمارا کیا تعلق نہیں ہے. جنازے میں ہم شریک ہوتے ہیں, سب سے پیچھے بھاگا بھاگی ہوتی ہے, امام صاحب ذرا رک جائیں کچھ اور لوگ بھی آ رہے ہیں, یہ میں حال کی بات امام صاحب ذرا رک جائیں اور لوگ بھی آ رہے ہیں جنازے میں, امام صاحب بھی رکھے, اس کو بھی کچھ نہیں پتا آگے کیا رکھا ہوا, وہ بھی بس اپنی نماز پڑھا کے جان چھڑانے کے چکر میں, اور جو پیچھے لوگ آئے وہ بھی کہہ رہے ہیں کہ بس بس نو سے دس سوئم ہوتا ہے تو جنازہ جلدی ہو جائے دفن کر کے. تو سارا معاملہ جو آپ کھولنے کا ہے ناز جائز نفس کا کہ ہم اس طرف غور نہیں کر. صحابہ اکرام علیہ رضوان کے اقوال یہ کہ وہ جنازہ پڑھتے تو بے ہوش ہو کر گر جاتے تھے. حضرت سفیان ثوری کا میں نے واقعہ پڑھا ہے شاہد العزیز محدث دل رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب میں تفسیر عزیز شریف ہے, کہ جب آپ نماز پڑھانے لگے اپنے مریدین کو, اللہ اکبر آج ہمارا دل دیکھیں کتنا سخت ہو گیا, کہ جب آپ جملے میں پہنچے الحمدللہ رب العالمین تو جلدی سے پڑھ دیا آپ نے رب کی تعریف, اور رحمان رحیم جلدی سے پڑھ دیا رب کی تعریف, مالک یوم الدین رب کی تعریف, لیکن جب اس پر پہنچے ایاک نعبد میں تیری عبادت کرتا ہوں تو دل نے بولا جھوٹ بولتا ہے, جھوٹ بولتا ہے. آپ اس کی تکرار میں لگے اور دل کو بھی منا رہے تکرار بھی, ایاک نعبد ویاک نستعین, کہا نہیں تو رب سے مدد نہیں مانگتا, تو رب کی عبادت کب کرتا ہے؟ کہتے یہ کہنا تھا کہ وہ غشی کھا کر گر گئے اور کافی عرصے سے یعنی کافی وقت تک وہ بے ہوش رہے, اس کے بعد ایک وقت ایسا ہے کہ ادارے فارے سے رخصت ہو گئے. یعنی احساس اور ذمہ داری ایسی ہے کہ میں رب کی عبادت کرتا ہوں تو میرے معاملات کیسے نہیں, میرا کردار تو سر, تو میں تو دنیا کے پیچھے اس قدر بھاگ رہا ہوں تو رب کی عبادت کا تصور کیا, وہ عبادت کی حماد کہ ہمارا وقت میں نے رب کی رضا کو رکھنا ہے کہ جو بھی ہوگا وہ رب کی مرضی سے ہی ہوگا. حضور شیخ عبد القادر جیلانی قدس رسول عزیز سرکار گواہ سے آزاد کی مسجد میں جلوہ کر رہے ہیں اور تقدیر کے مسئلے کو ذکر فرما رہے ہیں, گواہ سے آزاد تقدیر کے مسئلے, اللہ نے لکھ دیا ہے جو تمہارے ساتھ ہوگا, نقصان لکھ دیا تو نقصان پہنچے گا, نفع لکھ دیا نفع پہنچے گا. اوپر سے ایک سانپ گرا, سانپ اوپر سے گرا, کالا سانپ اور خطرناک ہیت کا, مریدین سارے پیچھے ہٹ گئے, وہ حضور سیدی غوث اعظم کے آستین میں داخل ہوئے, آپ اسی طرح بیٹھے رہے اور اللہ کا ذکر کرتے رہے, وہ آستین سے ہو کر آپ کے گریبان سے نکلا, گریبان سے نکل کر پھر گریبان میں داخل ہوا, پھر دوسری آستین سے نکلا اور سامنے کھڑے ہو کر اس نے فن دکھا کر کچھ کچھ پھونکے لگائی اور اس نے کچھ اپنے انداز میں گفتگو کی, غوث اعظم نے اس سے کلام کیا, جب چلا گیا تو مریدین قریب آئے کہ حضور کیا مسئلہ ہے, فرمایا جن موت تھا
کیا فرمایا؟
یہ جنات میں سے تھا، یہ سانپ اور روپھار تھا جو ڈرانے آیا، اور یہ جب میرے گریبان سے داخل ہو کر آستین سے نکلا اور جب ہر طریقے سے کر کے یہ دیکھ لیا تو یہ سامنے کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ میں نے تو بڑے بڑے ولیوں کو اپنے مراقبوں سے دوڑا دیا ہے، آپ اپنی جگہ سے کیوں نہیں ہلے؟
فرمایا دراصل مجھے میری تقریر بچا دی، اللہ کا فضل ہو میری تقریر بچا دی۔
انہوں نے کہا جی کیا؟
کہا میں اللہ کی تقدیر پر تقریر کر رہا تھا کہ رب کریم نے تقدیر مقدر کر دی ہے، اور جب میں یہ وہ تقریر یاد تھی مجھے، اور جب کچھ سامنے سے گزر رہا تھا تو میرے دل نے کہا تو بھی تقدیر کا ایک آلہ ہے، تقدیر کہے تو خود کچھ نہیں کر سکتا، حکم ہو جائے گا تو کچھ کر لے گا، حکم ہو جائے گا تو کچھ کر لے گا۔
فرمایا تو تقدیر کا ایک آلہ ہے، کتنا پختہ یقین ہے، کتنا پختہ یقین ہے۔ حضرت امام حسین کو یقین تھا کہ کامیاب میں ہوں، اس لیے یزید کے سامنے کھڑے رہے، پیچھے ہٹے نہیں۔ تو یہ یقین کی سواری کی سوار ہے، تو حضور سیدی غوث اعظم نے فرمایا تو کر نہیں سکتا، تو تو صرف ایک یقین کا، تو تو ایک تقدیر کا اعلی اظہار ہے۔ سید بن جبیر نے حضرت مولا علی کی تعریف میں جب ایک انتہا کی ہے تو حجاج بڑا خبیث طبیعت کا آدمی تھا، حجاج بن یوسف وہ خارجی تھا بدبخت، اس نے حضرت سید بن جبیر کو پکڑ کر لایا اور جلاد کا اس کی گردن مار دو، یہ اہل بیت کی بڑی تعریف کرتا ہے، حجاج بن یوسف گردن مار دو، یہ اہل بیت کی بڑی تعریف کرتا ہے۔ حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ خود سے لیٹ گئے اس پتھر کے اوپر جس پر گردن ماری گئی، حجاج نے رک کر کہا کہ سعید میں تمہیں ایک موقع دے دیتا ہوں، تم ذکر علی چھوڑ دو۔ فرمایا یہ نہیں ہو سکتا حجاج، ذکر اہل بیت چھوڑ دو، یہ نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ اس وقت بنو میہ کے وہ لوگ موجود تھے جو اہل بیت کی تعریف کو پسند ہی نہیں کرتے، اور یہ وہ مردان حق تھے جنہوں نے جان کو دے دی، سر تو کٹا دیا لیکن حق سے کبھی پیچھے نہیں ہٹے، وہ تواصل حق کے وہ تواصل صبر کے وہ پیکر رہے، ایمان ان کا مضبوط تھا۔ سعید بن جبیر کو اب یہ جملے سنیے غوث اعظم کی تائید میں، اختتام کی طرف جو آ رہا ہوں آپ کی توجہ کو پھیلانے کے لیے تاکہ اب موضوع بنائے بات آگے کرنے کی، تو ایک دو گھنٹہ تو صرف اس کی تازگی کے لیے اور آگ بھڑکانے کے لیے ہوتا ہے، اور جس وقت ہانڈی میں جوش آئے اس وقت ہوتا ہے اصل چیز پکانے کا، اور اس وقت ہماری تقریر ختم ہو جاتی ہے۔ تو میرے دوستوں میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں آپ کی خدمت میں، درتوں جو سنیے، سعید بن جبیر حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد ہیں، بولے سبحان اللہ، حضرت عبداللہ ابن عباس کے شاگرد تابعی ہیں، اللہ کے ولی ہیں، حضرت سعید بن جبیر حجاج بن یوسف کے ہاتھ سے قتل ہونے والے، شہید ہونے والے آخری شخص ہے۔ حجاج بدبخت نے 10,000 سے زیادہ صحابہ اور تابعین کو قتل کیا اور اللہ کے ولیوں کو قتل کیا۔ جب حضرت سعید بن جبیر کو لٹا دیا تو گردن پر، یہ باتیں جو میں کر رہا ہوں میں بھی رات کو سوچوں گا، آپ بھی سوچئے گا، سوچنے سے یقین اور حال کے اندر طاقت پیدا ہوتی ہے۔ تو حضرت سعید بن جبیر کی گردن پر جب جلاد کلہڑا رہا ہے تو ایک موقع دیا حجاج نے کہ ذکر علی چھوڑ دے، ذکر حسین چھوڑ دے، ذکر اہل بیت چھوڑ دے، میں تجھے چھوڑ دوں گا۔ فرمایا حجاج یہ تو نہیں ہو سکتا، دنیا چھوڑ سکتا ہوں، اللہ کے محبوبوں کا ذکر نہیں چھوڑ سکتا، اللہ کے محبوبوں کا۔ بولے تو یہ صبح سرد میں جو شیطانوں کی اولاد پیدا ہوئی جو مزاروں کا دھماکہ کرتی ہے، تو ان خنزیر اور ذلیلوں کو بھی ہم نے یہ کہنا ہے کہ دنیا سے جا سکتے ہیں لیکن ذکر اہل بیت اور مزاروں سے محبت نہیں چھوڑ سکتے۔ یہ ہندوؤں کی پیداوار، یہ راک ایجنٹ ہیں، ان کی داڑیاں ان کی ختنائیں تک نہیں ہوئی، رپورٹیں موجود ہیں ایجنسیوں سے، نام اگر تم طالبان لگ دو تو خدا تمہاری دنیا آخرت کو جہنم رسید کرے، تو تمہاری حیثیت کیا ہے کہ تم اہل اللہ کے مزارات پر بم دھماکے کرتے ہو اور وہ کرتے ہو؟ تو میرے دوستوں دیکھو اس بات میں آپ کو جرت دکھانی ہوگی، ان ہجڑوں کے ہاتھ میں آپ کی موت نہیں ہے، سمجھ رہے میری بات؟ ان ہجڑوں کے ہاتھ میں آپ کی موت نہیں ہے، آپ کی موت تو اس دست قدرت میں ہے جس کے بارے میں غوث اعظم سانپ کو دیکھ کر کہتے ہیں تو کچھ بھی نہیں ہے، تو تو تقدیر کا کالا ہے، تقدیر کا ایک، تقدیر کا آلہ کبھی سانپ بنتا ہے کبھی کافر بنتا ہے۔ حضرت علی کو جب تلوار لگی نا گردن پر تو آپ نے امام حسن کے سینے پر سر رکھ کر پوچھا کون ہے یہ؟ کہا خارجی ہے۔ فست برب کا ہائے نہیں کہا، جملہ سن رہے ہیں؟ فست برب، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا، میں امتحان میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کیسے لوگ تھے جو اپنے آپ کو ختم کرتے اور اپنے ختم کو کہتے کامیاب ہو؟ اس لیے کہ یہ اپنے جسم کو ختم کر کے اس باقی سے جڑ جاتے ہیں اور اس باقی کی شان ان پر یہ بات ہے تو قیامت تک ان کا نام باقی رہتا ہے، ان کی شان باقی رہتی ہے، تقدیر پر بھروسہ کرنے والے لوگ ہیں۔
تقدیر پر یقین کرنے والے, اللہ کی ذات پر کامل یقین رکھنے والے لوگ. سعید بن جبیر کے حجاج نے جملے کہے کہ ذکر علی چھوڑ دے تو کہا دنیا چھوڑ سکتا ہوں, محبوبوں کو نہیں چھوڑ سکتا. اس نے کہا جی پھر میں تیری دنیا اجیرن کر دوں گا, میں تیری زندگی اجیرن کر دوں گا. ہمارے اور آپ کے پیر حضرت سعید بن جبیر, سنیو سنو ہمارے پیر صاحب جواب کیا دیتے ہیں. سعید بن جبیر کہتے ہیں حجاج اگر تو میری زندگی اجیرن کرنے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. بولیں سبحان اللہ. کچھ سمجھ رہے ہیں آپ؟ اس قول کو یاد رکھیں تو وقت کے بڑے بڑے یزیدوں کو اپنے جوتوں کے نیچے رکھیں گے آپ, اور اس کو بھول جائیں گے تو دنیا کے کتوں کے جوتوں کے نیچے آپ پہنچ جائیں گے. مولوی ہونے کے باوجود, سلسلے کے لوگ ہونے کے باوجود, داڑھی اور پگڑی ہونے کے باوجود, اس لیے کہ تم نے ان کی حرمتوں کا پاس نہیں رکھا اور ان کی حرمتوں کا پاس رکھا تو بڑے بڑے عزت داروں کو تمہارے سامنے دلیل. تو میرے دوستو حضرت سعید بن جبیر نے کہا کہ تم مجھے نقصان پہنچانے پر قادر ہوتا تو میں لا الہ الا اللہ کبھی نہ پڑھتا. اب آئیے یہاں پر آخری بات, حضرت اسی منشور کو ذہن میں رکھیے اور میں اپنی گفتگو کو ختم کرتا ہوں. حضرت مخدوم پاک رحمۃ اللہ علیہ نے توحید کی بھی اس اعتبار سے چار قسمیں بنائی. ایک تو علم کلام میں ہم کہتے ہیں اللہ کو ماننا توحید ہے, اللہ کو ماننا توحید ہے. مخدوم صاحب کہتے ہیں اللہ کو ماننے کے کئی زاویے ہوتے ہیں, ہر زاویے سے ماننا توحید ہے. صرف یہ نہیں کہ ممبر پر کھڑے ہو کر اللہ مطلب سزانی کی کوئی عبارت پڑھ کے توحید کی تعریف کر دو, یا میر شریف الدین جرجانی کی کتاب التعریفات سے توحید کی تعریف کر دو کہ اللہ کو ایک جاننا ایک ماننا, اس کی ذات و صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا, یہ توحید. فرما بس اس بولی کا نام توحید ہے. کیا فرما؟ اس بولی کا نام توحید ہے. اللہ کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا, تو نماز میں تو تم نے شیر صاحب کو شریک کر دیا تھا. نماز تو نے خدا کی نہ پڑھنی تھی نا, لیکن تو شیر صاحب کو شریک کر لیا, مسجد کی کمیٹی کو شریک کر لیا کہ کمیٹی کہے کہ قاری صاحب کی آواز بہت اچھی ہے, ذرا ان کو امامت کی رکھ لیں. تو فرمائش ہے کہ یہ علم کلام کی تعریف, اس کا فائدہ تجھے اس لیے نہیں ہوا کہ اس کو تم نے زبان سے پڑھایا, حال سے نہیں پڑھا. اس کے مطلب کو تو سمجھتا ہے کہ خدا کی ذات میں کسی کو شریک نہ کرنا, اس کے مرتبہ کو سمجھتا ہے کہ اللہ کی صفات میں کسی کو شریک نہ کرنا. اس لیے حضرت مخدوم پاک نے توحید کی چند تعریف کی. ایک تعریف کی توحید ایمانی, ایک یہ توحید علمی, ایک یہ توحید رسمی جو ہماری توحید ہے, توحید رسمی. ایک یہ توحید حالی, توحید حالی. یہ چار طریقوں سے توحید کی تعریف کیا ہے. اور کمال کر دیا مخدوم پاک نے کہ اللہ کو ایک ماننا کبھی رسم سے ہوتا ہے, کبھی حال سے ہوتا ہے, کبھی علم سے ہوتا ہے, کبھی ایمان سے ہوتا ہے, اور ہر ایک سوچنے کے طریقے الگ ہیں. فرمائی چار طریقوں سے خدا کو اگر جان لو گے تو پہاڑ جیسی بھی مصیبت تمہارے سامنے آئے تو وہ تمہارے لیے خش و خاشاک اور اکرائی کا دانہ محسوس ہو. اس لیے حضرت مخدوم پاک نے اپنی کتاب کی ابتدا اپنے سلسلے والوں کے ایمان کو مضبوط کرنے کے توحید سے شروع کی. توحید ایمانی, توحید علمی, توحید رسمی اور توحید حالی. توحید ایمانی تو یہی ہے نا کہ اللہ کو ذات میں تنہا ماننا, یکتا ماننا, صفات میں تنہا ماننا, یکتا ماننا, یہ توحید ہے, توحید ایمانی ہے. اور توحید حالی کیا ہے؟ توحید حالی یہ کہ بس مؤثر حقیقی وہی ہے جو غوث اعظم کر رہے تھے. یہ غوث اعظم نے جو سانپ کو جواب دیا نا, تو یہ توحید ایمانی کا اصل مضمون ہے جو توحید حالی ہے, کہ مؤثر حقیقی خدا کی ذات, مؤثر مطلق خدا کی ذات ہے, اسی کے جلوے ہر ایک میں آیا ہے. تو جب بندہ اس طرف غور کرتا ہے تو مخدوم پاک کہتے ہیں پھر وہ توحید شہودی میں چلا جاتا ہے, توحید شہودی میں چلا جاتا ہے. اسے اپنا ہوش نہیں ہوتا ہے, وہ اللہ کے حضور اور اس کے مشاہدے میں ایسا مستغرق ہو جاتا ہے کہ اسے کوئی چیز یاد نہیں رہتی. اور اسی میں آپ کے مرید نے واقعہ ذکر کیا ہے کہ مخدوم پاک دہلی سفر پر دہلی تشریف لے جا رہے تھے تو راستے میں کہیں پر اترے اور پیدل جانے لگے تو سامنے ایک ہاتھی جو پاگل ہو گیا, ہاتھی جو تھا, بولے محمد سے کیا ہو گیا؟ درود پاک پڑھیے گا ایک دفعہ, صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا حبیبی یا رسول. وہ جملے میں آپ کی خدمت میں رکھنا چاہتا ہوں جو ہمارے مخدوم پاک جیسا کوئی لے کر بھی تو پھر آئے نا, کہ جو ان کا مرتبہ اور مقام ہے اور حال ہے. اللہ اکبر. تو حضور سیدی مخدوم پاک علیہ رحمت گزر رہے اور سامنے سے وہ ہاتھی
شور کرتا ہوا آ رہا ہے,
دنیا بھاگ رہی ہے ادھر سے ادھر, اور آپ جا رہے ہیں
اور وہ بالکل آپ کی سیدھ میں ہی آ رہا ہے,
بالکل آپ کی
ہر چیز کو رونتا ہوا, لوگ ڈر کر بھاگ رہے ہیں, اپنی جان بچا رہے ہیں, لیکن یہ توحید حالی کا غلبہ ہے, آپ کا
توحید
حالی کا غلبہ ہے, اور آپ دریائے شہود میں موجود ہیں اور آپ ساحل شعور میں نہیں آنا چاہتے. ایک شہود ایک شعور, شہود اور شعور. شعور تو عقل کو کہتے ہیں, یوں سمجھ لیے ساتھ, اور شہود جو ہے وہ مشاہدے کو کہتے ہیں. تو آپ رب کے مشاہدے میں ایسا ہے اور اس حقیقت اس خیال میں اس قدر مستقرک ہے کہ آپ شعور اور عقل کی طرف اپنی رغبت کو نہیں دینا چاہتے, وہ سامنے سے آیا. اور حضرت سیدی مخدوم پاک علیہ الرحمہ گزر رہے ہیں اور وہ آپ کے قریب سے گزر گیا, آپ کے قریب سے گزر گیا اور کسی قسم کا آپ کو نقصان نہ پہنچایا اور شور کرتا ہوا چلا گیا. تھوڑی دیر کے بعد جب آپ کی طبیعت بحال ہوئی تو پوچھا یہ سارا
فساد کس کا ہے؟ کہا حضور آپ کو کوئی خبر نہیں. کہا جی مجھے تو کوئی خبر. تو کہا حضور وہ تو ایک پاگل ہاتھی قریب سے گزر رہا تھا. فرمایا وہ کیا کرتا تھا؟ جو رب چاہتا وہ ہو جاتا,
جو رب چاہتا. اور یہی حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ رضی اللہ کے حوالے سے ہمارے سامنے ایک واقعہ ابن کثیر کے اندر موجود ہے, بدایہ و النہایہ, کہ حضرت عبداللہ بن زبیر گھر میں نماز پڑھ رہا, نماز شروع کی, چھوٹا سا کمرہ, سانپ اوپر سے گر گیا, بچے پھل پڑ گیا, سارے گھر میں گورام محلے والوں کو پتا چل گیا. آپ کو کچھ بھی نہیں پتا, نماز سے فارغ ہوئے, بیوی نے کہا کہ کچھ خبر ہے؟ کوئی خبر نہیں. کیا خبر؟ تو کہا کہ بچے کے اوپر سانپ گر گیا, آپ کے ساتھ سویا ہوا تھا, اور آپ کہتے کچھ نہیں پتا. کہنے لگے جی مجھے کچھ نہیں پتا. تو یہ بتا رہے ہیں تم پاک کہ توحید ایمانی کے ساتھ آپ نے توحید علمی میں بھی آنا ہے, توحید حالی میں بھی آنا ہے, اور توحید رسمی میں نہیں آنا ہے. اس طرح میں توحید رسمی کتنی پیاری تقریر کر رہا ہوں لیکن دل میں کچھ بھی نہیں آتا. تو توحید رسمی سے اپنی جان چھڑانی ہے کہ صرف زبان سے نہیں کر رہا کہ اللہ کی ذات اور صفات پر کوئی شریک نہیں, اس پر یقین ہی رکھنا ہے اور اس حال کی طرف بڑھنا. کیسے بڑھیں گے؟ یہ مخدوم پاک بتائیں گے آئندہ درس میں کہ اس کے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے اور اس میں آگے بڑھنے کا طریقہ کیا ہوتا ہے. میں ایک آخری حوالہ آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں حضور شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رضی اللہ تعالی عنہ ورضہ اللہ کی اس کتاب سے. ذرا اس کو بہت توجہ سے سنیے گا, لیکن ایک دفعہ کلمہ طیب ابا واز بلند دل سے شروع کر کے دل پر ختم کریں, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمتہ اللہ علیہ تبتل کی کیفیت کو بیان کرتے ہیں. وذکر اسم ربک وتبتل الیہ تبتیلا. اللہ فرماتا محبوب یہ صوفیہ نے گھر سے نہیں لایا. لوگ کہتے ہیں یہ یوگا یا ہندو جو ہے کہ ان کے جو سادھو ہے ان کے طریق پر ہے, ان کے طریق پر ہے. میں نے کہا ہندو تو پھر بھی سوچتا ہے, تم تو کچھ سوچتے بھی نہیں. ہندو تو پھر بھی کچھ سوچتا ہے بیابانوں میں نکل کر, تم تو کچھ نہیں سوچتے. ایسا نہیں ہے, یہ قرآن نے خود حکم دیا. وذکر اسم ربک, اے حبیب وذکر, یاد کرو. وذکر اسم ربک, اپنے رب کو یاد کرو. وذکر اسم ربک, اپنے رب کے نام کو یاد کرو. وذکر اسم ربک, وذکر, یاد کرو اسم ربک, اپنے رب کے نام کو یاد کرو. یہ منزل ہے, یہ منزل ہے. وہ تبتل الیہ تبتیلا, سب سے کٹ کر یاد کرو, سب سے کٹ کر یاد کرو. اب یہ منزل بتائی جا رہی ہے اور اس کیفیت کو یہاں پر گویا کہ عیاں کیا جا رہا ہے اور اس کی کشادگی ذکر کی جا رہی ہے کہ قرب کیسا ہے, فنا کیسا ہے, اور بقا کیسا ہے. کہ قرب کیا ہے, پھر فنا کیا ہے, پھر بقا کیا ہے. کہ قرب جب آتا ہے تو شے فنا ہو جاتا ہے اور فنا ہو کر باقی کے ساتھ باقی ہو جاتا ہے. باقی کے ساتھ ایک بہت روشن چیز کے قریب اگر آپ کسی چیز کو کرتے چلے جائیں گے, روشن چیز کے ساتھ کسی چیز کو کرتے چلے جائیں گے تو کچھ دیر تک جتنا اس میں اصل چراغ میں اور اس میں فرق جتنا ہوگا تو اس دوسرے کا چہرہ تو نظر آئے گا, وجود ہوگا, لیکن جب اس کے بالکل قریب آ جائے گا تو دور دیکھنے والا کہے گا یہ ایک ہی ہے. دیکھیے نا, کوئلے کو جب آگ میں آپ ڈالتے ہیں یا لوہے کو آگ میں ڈالتے ہیں تو جب تک لوہا آگ کے بالکل قریب نہیں ہوتا تو اس کا اپنے وجود ہوتا. آپ دیکھیں لوہا پڑا ہوا کالا رنگ کا, وہ آہستہ آہستہ آگ کے قریب ہوتا ہے تو لال ہوتا چلا جاتا, جتنا قریب ہوتا آدھا گھنٹے کے بعد اور لال ہوتا چلا جاتا. ایک وقت ایسا آتا ہے کہ لوہا نظر نہیں آتا, آگ ہی آ گیا.
ایسا ہوتا ہے تو یہ قرب کی صفت ہے، یہ حلولیت نہیں ہے، یہ حلول ہونا نہیں ہے، رب کے اندر نہیں داخل ہوتے، اور نہ ماذا اللہ رب کے لیے تصور ہے اندر داخل ہونا اور کسی میں داخل ہونا،
یہ تو جسم کی صفت ہے۔
تو حلولیت صوفیاء حلولیت کی طرف نہیں جاتے، اور حلولیت کی عقیدت اسلام میں جائز نہیں ہے، دراصل یہ کہ خدا آپ میں قریب ہو جاتے ہیں کہ ان کی ذات خود فنا ہو جاتی ہے، بس اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ، اللہ ہی اللہ۔ تو ایک قرب ہے، اس کے بعد فنا ہے، اس کے بعد باقی ہے۔ اس کی تعریف ذرا سن لیجیے شاہ عبد الرحیم صاحب سے، اور پھر میں گفتگو ختم کرتا ہوں۔ آنے والے درس میں آپ یاد کر کے آئیں گے توحید ایمانی، مل کر کہیے کیا؟ توحید علمی، توحید حالی، اور توحید رسمی۔ انشاءاللہ اس پہ ہم بتائیں گے کہ توحید کی معرفت اہل سنت کے پاس، اور توحید کہتے کہاں ہیں یہ ہمارے مشائخ کو پتا ہے۔ مخدوم پاک میں اس میں لکھا، یقین آپ گھر جا کے اس کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن یہ بہت مشکل بحث ہے، میں نے اس کے لیے چند کتابوں کے حوالے جمع کیے ہیں تاکہ اس کی تسہیل میں کروں۔ انہوں نے قرآن و سنت کو آسان کیا اپنے مزاج کے مطابق، ان کے مزاج کو ان کے بعد والوں نے جو سمجھا ہے ان تک ہم نے کچھ رسائی کی کہ حضور آپ سمجھائیے، ورنہ مخدوم پاک کا علمی مقام بہت بلند ہے، مخدوم پاک کا علمی مقام بہت بلند ہے۔ تو حضرت شاہ عبد العزیز صاحب نے شفقت فرمائی، اور آپ اس مقام کو سمجھاتے، توجہ کیجئے اللہ والا کیسے بنتے ہیں، لیکن اس کے لیے وسیلہ مصطفیٰ شرط ہے، وسیلہ مصطفیٰ شرط ہے۔ یہ ساری چیزوں میں حضور کی ذات معطل نہیں ماغلہ، کیونکہ حضور کی ذات اٹل وہ بقا کا ذریعہ ہے کہ جو حضور کے قریب ہو جاتا ہے وہ باقی ہو جاتا ہے۔ اب آپ دیکھیں شاہ عبد العزیز مولوی سے دہلوی کیا ذکر کرتے ہیں، فرماتے ہیں کہ تاریک مکان میں بیٹھ گیا، اندھیرے والے مکان میں، جو بھی میں آپ سے کہہ رہا تھا حضرت نے بھی ذکر کیا کہ روزے کی حالت میں اور تاریک مکان ہو اس میں بیٹھ گیا، کیونکہ حال یہ ماحول تو کال والا ہے، اس میں حال کی باتیں کیا ہوں گی؟ ابھی آپ بیٹھ کے بولیں یہ بے وقوف کیسی باتیں کرتے، یہ کوئی کرنے کی بات ہے؟ میں کہتا ہوں ذرا ایک دن روزہ رکھو اور افطاری تھوڑی سی کرو، ٹھیک ہے، افطاری کرو تھوڑی سی، بھر بھر کے نہیں کہ میرے ساس نے کہا ہے کہ میرا داماد آج اعتکاف میں بیٹھا ہے تو سموسے بھی آ رہے ہیں، سسر نے کہا جی داماد بیٹھا ہے تو وہ پکوڑے بھی آ رہے ہیں، تو پکوڑے سموسے تو وہ روزے کی ساری دن ختم ہو گئی، وہ چار چار آٹھ آٹھ دس دس روٹیاں بھی چل رہی ہیں، تو وہ روح تو ساری ختم ہو گئی۔ تو اصل جو اندر روزہ تو اندر کی روح کو بیدار کرنا تھا، اس پر پھر تم نے اتنا ٹھوس دیا کہ جناب اتنا کھاؤ جتنا گزارا، کیونکہ آپ نے سفر کسی اور طرف کیا ہے تو اس کے مزاج کے مطابق زندگی گزارنی ہے، ٹھیک ہے۔ اگر روزہ اس لیے سے رکھنا ہے تو اس کے تقاضے پورا کریں۔ اب دیکھیں شاہ عبد العزیز محدث دہلوی کیا فرماتے ہیں، شاہ عبد العزیز صاحب فرماتے ہیں تاریک مکان، تاریک مکان میں بیٹھ جائے اور اپنے سر کو ڈھانپ لے، سر کو ڈھانپ لے، آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو ذکر خدا کے علاوہ ساکت رکھے۔ سن رہے ہیں آپ میری بات؟ مل کر بولے تاریک مکان میں بیٹھ جائے، اپنے سر کو ڈھانپ لے، آنکھوں کو بند کر لے، زبان کو خدا ذکر خدا بندی کے علاوہ ساکت کر دے، فرائض سنن اور تمام ذکر میں مشغول ہو جائے، قبلہ روح طہارت کاملہ پر ہو، پاکیزی طہارت اس کے سامنے ہو، جسم میں کوئی گندگی کوئی حدث، وضو غسل بالکل درست طریقے سے ہوا ہو، اور دل و جان کے حاضر بارگاہ ہو، اور ابتدا میں زبان کے ساتھ ذکر کرے، اتنا ذکر کرے، اتنا ذکر کرے بند کمرے میں، یہ دس دن کا احتکاب کھانے کے لیے نہیں ہوتا، اس کی تیاری کے لیے ہوتا ہے، اتنا ذکر کرے بند پردے کے اندر، اتنا ذکر کرے کہ فرمایا کہ وہ ذکر اس کے احوال میں سے ایک حال بن جائے، اس کے حوال میں سے ایک حال بن جائے، وہ چپ بھی ہو تب بھی سر ہل رہا، وہ چپ بھی ہو تب بھی سر ہل رہا، اس لیے کہ زبان بند ہے روح ذکر کر رہی ہے، زبان بند ہے روح ذکر کر رہی ہے۔ اس لیے آپ نے اہل اللہ کو دیکھا ہوگا کہ ان کے انتقال کا وقت بھی قریب آتا ہے تو بڑے بڑے طبیب کہتے ہیں کہ ان کے دل کی دھڑکن سے لاہو کی آواز آتی ہے، تو فرمایا کہ حتیٰ کہ ذکر اس کے احوال میں سے ایک حال بن جائے، بند کمرہ ہو، آنکھیں بند ہو، زبان سے کثرت سے ذکر کیا جائے، نماز کے وقت نماز کی پابندی ہو، کوئی سنت نہ چھوڑی جائے، کوئی نفل نہ چھوڑی جائے، قبلہ روح ہوا جائے، پاک طہارت کے ساتھ ذکر کیا جائے، اور اتنا منہمک ہو کر ذکر کیا جائے کہ میرا رب اپنی شایع نشان میرے سامنے جلوہ گر ہے، بلا تشبیہ اور بلا تمثیل، اور اور میں اپنے رب کریم کے قریب، یا یوں سمجھے کہ جناب میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، تاکہ وہ کیفیت اصل پانی وہاں سے معرفت کا گرے، رابطے کا پانی اس پر گرے. فرمایا کہ جب وہ ذکر کثرت سے کرے، جب تک طبیعت ایسی نہ ہو جائے کہ زبان بند ہو اور پھر بھی جسم ہل رہا ہو، ہاتھ بھی روے اللہ اللہ ہو رہا ہے. فرمایا جب کیفیت ایسی ہو جائے گی نا کہ زبان بند ہو اور وہ حال کی ایک حال بن جائے ذکر، تو فرمایا اس وقت بہت کبھی محبت پیدا ہو جاتی ہے. شاہ عبد العزیز صاحب توجہ سنیے آخری جملے، اس وقت بہت بھی محبت پیدا ہو جاتی ہے اور ذاکر اپنے مذکور کو فراموش نہیں کر سکتا. ذکر کرنے والا جس کو ذکر کر رہا ہے وہ چاہے جائے نہ بھاگے، بھاگ نہیں سکتا. سمجھنے بات، یہ تصور شیخ عرض کرتے ہیں نا، تو یہ ذاکر اور مذکور کا رشتہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. ذاکر اور مذکور کا رشتہ جوڑنے کے لیے ہوتا ہے. فرمایا وہ ذکر اتنا قریب آ جائے کہ محبت اتنی جوش میں ہو جائے ہوگی کہ ذاکر اپنے مذکور یعنی محبوب سے فراموش نہیں کر سکتا، پھر تمام اشیاء سے ظاہری باطنی طور پر غیبت متحقق ہوتی چلی جائے گی. یعنی یہ بھی چیز اچھی ہے، یہ بھی اچھی ہے. اب غیبت غیبوبیت کے اندر، پردہ غیبوبیت کے اندر وہ چلا جائے گا، ہر چیز اس کے لیے پردہ ہوتی چلی جائے گی، پسند کوئی چیز نہیں آئے گی. فرمایا جب یہاں پر بندہ پہنچتا ہے حتیٰ کہ اپنے نفس اور اس کی صفات اس کے لیے غائب ہو جائے، لالچ نکل جائے، حسد نکل جائے، کچھ یاد ہی نہیں رہتا اسے، اللہ ہی اللہ. اور فرمایا اس مرتبے کو قرب کا نام دیا گیا، پہلی مرتبہ ہے قرب کا نام دیا گیا ہے. فرمایا پھر نوبت یہاں تک پہنچتی ہے کہ ذکر بھی غیبیت حاصل ہو جاتی ہے. یعنی پہلے تو ذکر کرتا تھا نا، اللہ 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 بار بار کہتا تھا، تو اس ذکر کے ذریعے وہ خدا کے قریب ہوا اور وہ قرب کا مقام حاصل ہوا. اب رتبہ ایسا ہوا کہ ذکر بھی ہٹ گیا، اب صرف مذکور سامنا، اب ذکر صرف اس کا مشاہدہ کرنا ہے. سبحان اللہ، اب ذکر اس کا مشاہدہ کرنا ہے. پہلے اس کلمے کے ذریعے خدا تک پہنچنا تھا، اس لفظ کے ذریعے خدا تک پہنچنا تھا، اب وہ لفظ سے اوپر خود ہو رہا ہے اور براہ راست جذبہ مستغرق ہو رہا ہے. فرمایا اس مرتبے کو فنا کہتے ہیں، اس مرتبے کو فنا کہتے ہیں. فرمایا اس کے بعد بے قید اور بے قیاس اتصال محبوب سے حاصل ہو جائے. یعنی یہ بڑی گہری بات کی. فرمایا اس کے بعد جیسا رب چاہتا ہے ویسا اپنا قرب سے مزید عطا فرماتا ہے. فرمایا اسی کا نام بقا ہے، یہ قرب ہے، یہ فنا ہے اور یہ بقا ہے. فنا اس کو کہتے ہیں کہ وہ لفظ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں، وہ لفظ بھی پیچھے رہ جاتے ہیں اور پھر آنکھیں بند ہوتی ہیں اور مشاہدہ ذات میں ہوتا ہے. مصطفیٰ نے کسی نے پوچھا، حضور آپ مسکرا رہے تھے مصلی پر بیٹھ کر؟ فرمایا وہ رب جنتی کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا، میں رب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یہ ہے وہ مقام بقا کہ میں اس رب کو دیکھ کر مسکرا رہا تھا. یہ مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور آپ مسکرا رہے تھے. عبداللہ مسلم نے کہا، حضور میں نے آپ کو دیکھا، آپ کی آنکھیں بند ہیں اور آپ مسکرا رہے ہیں، آپ کس چیز کو دیکھ کر مسکرا رہے ہیں؟ سرکار فرمایا دہکت من دہک رب العالمین، میں اپنے رب کو دیکھ کر مسکرا رہا ہوں. تو یہ ہے وہ بقا کا مقام جو صوفیا کی جڑی ہوئی بات نہیں ہے بلکہ حضور کی حدیث سے ثابت ہے، اور یہ مقام مصطفیٰ ہے. مذکور اسم ربی کا وقت الیہ تبتی. یہ تصوف کی راہیں ہیں جو سبقاً سبقاً میں نے آپ کی خدمت میں ذکر کی ہے، اس کو بھولے نہیں اور اس کو درس تک محدود نہ رکھیں، اس پر غور کریں. میں بھی اس میں غور کرتا ہوں، اگر کچھ نہ ہو سکے. پہلے بھی میں نے عرض کیا تھا، یہ دن میں ہم جو پانچ وقت نماز پڑھتے ہیں نا، یہ تو فرائض کی ادائیگی ہے، لیکن اس میں تو بھاگم بھاگی ہوتی ہے. اصل لنک کب لگتا ہے؟ رات کو. کب لگتا ہے؟ رات، جب سب گھر والے سو جائیں اور آپ کسی گھر کے کونے کے اندر کھڑے ہو جائیں، تو بس یہی آپ کے لیے وہ قرب کا منزل ہے. بس اس کو پکا گئے تو بات پوری ہو جائے گی، اس کو پکا گئے تو بات پوری ہو جائے گی. اللہ رب العالمین ہمیں صوفیہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، ہمارے دلوں کو اللہ رب العالمین ریا سے، دکھاوے سے، بغض سے اللہ رب العالمین محفوظ فرمائے، پاک فرمائے. اور اللہ والے بننا چاہیے جی، مسلمان ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، ہم پڑھتے ہیں، اللہ والے بننا چاہیے اور کلمے کی طرف اپنی توجہ کو لے جانا چاہیے. یہ مار دے گا، وہ کر دے گا، ان کو جوتی کے نیچے رکھیں، اللہ والوں کا نام ڈنگے کی چوٹ پر لیں. بولیں سبحان اللہ. رد وابیت بھی کریں تو اللہ کی محبت نہیں کریں، اس لیے کہ وہ خدا کے دشمن، خدا کے رسول کے دشمن. ربز کریں، رد ربز کریں، اسی محبت میں کریں، کیونکہ یہ الگ الگ اپنے اپنے شعبے ہوا کرتے ہیں، الگ الگ اپنے شعبے ہوا کرتے ہیں. ڈرا کسی سے نہ کریں. اللہ مجھے بھی یہ توفیق دے اور آپ کو بھی توفیق دے، اور ہمیں تقدیر پر کامل یقین عطا فرمائے. تقدیر پر کامل
یقین عطا فرمائے اور اللہ رب العالمین ہمارے ایمان اور جان کی حفاظت فرمائے۔ اگر کوئی یہ کہے آپ کے درمیان میں آخر میں ساری بات شدت کی کر دی، کیوں کر دی؟ میں نے کہا جی سب سے بڑے ولی فاروق اعظم تھے، لیکن وہ دشمن رسول کی گردن کو پکڑ کے موڑ دیتے تھے، تو موڑنا اپنے نفس کے لیے نہیں ہوتا تھا، اپنے رب کی رضا کے لیے ہوتا تھا، سمجھے؟ تو کہیں شدت بھی ضروری ہے اور نرمی بھی، ذکر میں شدت بھی ضروری ہے اور نرمی بھی۔ بولے قرآن نے کہا نا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء على الکفار رحماء بینہم، وہ رحیم و کریم ہے مومنین پر اور کفار پر شدید ہے، یہ دونوں صفتیں بے ڈھنگا نہیں بن جائے۔ ہم تو صوفی، ہم تو کسی کے خلاف نہیں بولتے، صوفی نہیں تو شیطان ہے، تو شیطان ہے کسی کے خلاف نہیں بولتا، جو خدا کا دشمن ہے ان کے خلاف بولنا قرآن کا طریقہ ہے، رسول کی سنت ہے، صحابہ کی سنت ہے۔ نفس کے لیے نہ بول، جھگڑے کے لیے نہ بول، فرقہ واریت کے لیے نہ بول، اللہ کے دین کو غالب کرنے کے لیے بول۔ اللہ رب العالمین دونوں فرقوں کو ملحوظ رکھتے ہوئے ہمارے ایمانوں کی حفاظت فرمائے۔ واخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔